سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عنك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه خوفا ما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں عربی بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ کی شان ہے، قدرت ہے، انعام ہے کہ اس نے اپنے کرم سے زندگی کے اندر جو بنا اپنے انعامات سے اور اپنے کرم سے نوازا، اور نعمت زندگی میں ہمارے ساتھ اس کرم کا اور انعام کا معاملہ فرمایا کہ زندگی کی اس نعمت کو بار بار توبہ کی چوکھٹ پر آنا اور حق تعالی شانہ کے سامنے ان کے قدم کی بھیک مانگنا اور اپنی زندگی کی غفلتوں اور اپنی زندگی کے احوال کو ٹٹولنا، اس کے لیے اللہ پاک نے اس ماہ رمضان کی سعادت اور عزت سے اپنے قدم سے ہماری زندگی کو نوازا. اللہ پاک اپنے کرم سے اس کے قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ آئے دن ہم ان باتوں کو کہتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں، میں بیٹھے سندر ذکر فکر کے ماحول میں متوجہ ہو رہا ہوں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اصل میں تعالی شانہ نے جس نعمت سے ہماری زندگی کو سرفراز فرمایا، اس نعمت کی قدردانی بھی اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے. اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کو شکر گزار بنتا ہے تو اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ جو ہماری نعمتوں پر شکر گزار بنتے ہیں، قدردان بنتے ہیں، تو ان کی قدردانی کی برکت سے ہم اپنے انعامات میں ان سے اضافہ کرتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اس سے اس نعمت تو نعمت اس کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، سلب کر لی جاتی ہے. اس لیے اللہ کرے کہ اللہ پاک جو نعمتیں دی سر سے لے کے پیر تک، سب سے بڑی نعمت انہوں نے زندگی کی دی. اسی لیے قیامت کے دن سب سے پہلے زندگی کا حساب و کتاب پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے ہماری زندگی کو کہاں استعمال کیا. اب ہم تو دھوکے میں پڑے کہ ہماری زندگی ہے، اس ہم اللہ کی زندگی سمجھتے نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ تو ہم اس کے امین ہیں، امانتدار ہیں کہ یہ زندگی اس جان کا اللہ نے ہمیں امین بنایا، مالک نہیں بنایا. یہ جان ہماری ملک نہیں ہے کہ بھائی تمہاری ملک ہے، تم استعمال کرو، جو چاہے دیکھو، جیسے چاہے سوچو، جو محنت چاہے کرو، جتنی چاہے محنت کرو، جو خواہش چاہے کرو، اور جس میں اپنی زندگی کو لگاتے رہو. یہ راستہ تو ان کا ہے جن کا خدا پر ایمان نہیں اور اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں اور اپنے محبوب نبی امام الانبیاء سید القائلین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا رہنما اور رہبر ماننے تیار نہیں. ان بے دین اور اسلام دشمن انسانوں کی زندگی کا راستہ ہے کہ وہ جان کو اپنی ملکیت سمجھیں اور اپنی مرضی کے اوپر استعمال کریں. اور ایمان والوں کو کہہ دیا گیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، کہ بے شک تمہاری جان کو اور تمہارے مال کو اللہ نے خرید لیا جنت کے عوض میں، اور جنت کے بدلے میں یہ بک گئی، ہم نے اسے اللہ کے ہاتھوں سودا کر لیا. ایمان والا وہ ہے جو اللہ کے ہاتھوں اپنا سودا کر لے، اور منافق وہ ہے جو خواہشات کے ہاتھوں اپنا سودا کر دے، اور کافر وہ ہے جو اللہ کی بغاوت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کے راستے میں ڈال دے اور ہر اپنی خواہش کا بت بنائے اور اس پر اپنی زندگی کو قربان کرے. تو وہ راستہ تو بے دینوں کا ہے. قرآن نے ابتدائی بے رکو کے اندر مومن کی، منافق کی اور کافر کی اور بے دین کی تفصیل بیان کر دی، تاکہ ایمان والے کو سمجھ میں آ جائے کہ جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کی قدر ہو کہ اللہ نے زندگی کی نعمت دی، اور ایسی نعمت دی کہ حدیث باب کو فرمایا کہ مختلف قبل خمسہ، کہ دیکھو پانچ چیزوں کو غنیمت جانو پانچ چیزوں سے پہلے. اس نے کہا حیات کا قبل موتی، کہ حیات کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے. اس لیے کہ جب موت آئے گی تو آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ متوجہ ہے، اور موت آئے گی تو آدمی کے لیے پھر اپنی زندگی کے اوپر نادم ہونے کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور موت آئے گی تو عمل کا دروازہ ختم ہو جائے گا کہ آدمی عمل نہیں کر سکتا. حدیث بات میں آنا جب آخرت میں وہ انسان جو نافرمانی میں زندگی گزارا ہوگا عالم برزخ سے جب اپنے انجام کو اور اپنے احوال کو اور آنے والے نتیجوں کو دیکھے گا تو اس کے نتیجے میں جو وحشت اس کے اوپر جاری ہوگی تو ہمارے احمد کے کہ ہائے میں نے اپنی زندگی کو کہاں گزار دیا. جیسے آدمی بڑے غم اور بڑے صدمے میں دانت میں اپنی انگلی پکڑتا ہے تو یہ انگلی نہیں پکڑے گا بلکہ انگلی کو چبا دے گا، اور انگلی کو نہیں چبائے گا بلکہ انگلی چباتے چباتے کوئی تک اپنے ہاتھ کو چبا دے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ میں نے اپنا ہاتھ چبا لیا. اتنا غم اس میں تاری ہوگا کہ اس غم میں اپنے ہاتھ کے چبانے کا احساس بھی اسے ختم ہو جائے گا. اب اس حالت میں وہ آنسو بہائے گا، اور آنسو اتنے بہائے گا کہ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے اگر اس کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو اس میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے رحمت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا اور مہربانی کی کوئی پکار نہیں آئے گی. اور جب یہ آنسو اس کے ختم ہو جائیں گے تو اس کی آنکھوں سے خون کے قطرے لگتے گی، اور اتنے خون کے آنسو بہائے گا کہ اگر ان آنسوؤں کو جمع لیا جائے تو خون کے آنسوؤں کا بھی سمندر بن جائے گا جن میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہوں، لیکن کوئی فرشتہ اس پر رحم کھانے کو تیار نہیں ہوگا، اور یہ بے قرار اور بے چین ہوگا اور یہ کہے گا مولا میں ایک بار چلے جاؤں. قرآن ان کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے، ان بے دین انسانوں کے اس وقت کے جذبات کی ترجمانی بتلاتا ہے، اور یہ کہتا کہ جب یہ ان چیزوں کو دیکھیں گے مجرم لوگ کہ ان کا انجام کیا ہو رہا ہے تو اس وقت وہ پکار اٹھیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا مقبلا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا یہاں کی چیخو پکار ہو یہاں کی پریشانی، فرجعنا ایک بار تو ہمیں لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا مقبلا اب ہم ایسے نیک عمل کر کر آئیں گے کہ تیرے علاوہ کسی پہ یقین ہماری زندگی میں سایہ نہیں ڈال سکے گا، اب تو آپ ہی کی ذات عالی میں یقین نہ کرائیں. لیکن ہفتہ رشانوں کی طرف سے اس پکار کا کوئی جواب نہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب یہ جہنم میں اپنے مقام کے اوپر پہنچایا جائے گا اپنے جرائم کے نتیجے میں تو 500 برس تک یہ آگ کے فرش میں اور آگ کے بستر پر اور آگ کے پہاڑوں کے بیچ میں یہ دبا ہوا جلتا رہے گا، کیونکہ موت کا کوئی سوال نہیں ہوگا. اور آگ بھی وہ آگ جس آگ کا دنیا میں آدمی تصور نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں آیا کہ دنیا میں جتنی آگ تم کو دکھلائی دے رہی ہے، خلاصہ ہے حدیث پاک کا ارشاد کا آپ کا نچوڑ یہ ہے جس میں آپ نے ایمان والوں کو سمجھایا کہ دنیا میں جو گرمی ہے، جو تپش ہے، جو سورج کی کرنوں اور شعاؤں کے اندر تباہت ہے، جو آگ کی بھٹیوں کے اندر جو آگ اور گرمی ہے، اور دنیا کے اندر جو شعلے بھڑک رہے ہیں، اور یہ جتنی آگ نظر آ رہی ہے، کہا کہ اس دنیا میں چونکہ آگ کی ضرورت تھی تو ہفتار شاہوں نے جہنم کی آگ کی ایک چنگاری نکلوائی، اور جہنم کی ایک چنگاری کو دنیا کے ساتھ سمندر میں 70,000 مرتبہ غوطے لگوائے کہ اسے ٹھنڈا کرو، دنیا اس ایک چنگاری کی تاب نہیں لا سکتی. اور 70,000 مرتبہ غوطے لگانے کے بعد جس ایک چنگاری کو دنیا میں پھینکا گیا یہ پوری آگ اس ایک چنگاری کا نتیجہ ہے. تو آدمی سوچے کہ جہنم کی آگ، بھائی کہنا اور سننا، اللہ مجھے بھی ایمان اور ایمان کی حقیقت ہے اور اللہ آپ کو بھی ایمان اور ایمان کی حقیقت و کمال عطا فرمائے، کہ آدمی سے سوچے کہ بھائی کہنے نہ آسان ہے، دنیا میں اگر اتنا کہہ دیے صاحب 500 روپے کھو گئے تو چہرے آدمیوں کیسے ہوتے ہیں جیسے جلانے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے ہے تو مزہ نہیں آ رہا، ارے کیا ہوا، نہیں صاحب پاکٹ میں پیسے تھے، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں، پھر انہیں نہیں ادھر سے نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ ان دنیا کی کوڑیوں پہ آدمی کو یقین ہے، اس پہ مال لگی، اس پہ جان لگا، اس پہ تمنائیں لگی، اس پہ پسینہ بہا، اس پہ جوانی جھگی، اس پہ زندگیوں کے کی ارمانوں کے منصوبے بنائے گئے، تو اب اس کی کمی کے اوپر آدمی ہے تو ڈرا ہو رہا، 500 چلے گئے، 5000 چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، اب اس کا غم اتنا کہ رات میں سونے جا رہے تو وہی یاد آ رہی، نماز میں کھڑے ہیں تو اسی کی طرف تیار جا رہا، تلاوت کرنے بیٹھے تو اسی کو سوچ رہے، گھر میں گھر تو 4 مرتبہ پھر نگاہیں ڈال کے دیکھ رہے کہ بھائی کدھر گر گئے۔ تو جن چیزوں کے اوپر آدمی تو یقین ہے وہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، اور جنت اور جہنم جس کے اوپر ہمارے اس سے 100 گنا 1000 گنا زیادہ یقین کا ایمان ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ اصلی زندگی ہے کہ تم اس کے اوپر چلو، جس قرآن کو ہم سنے اور سنتے رہتے ہیں اور جس قرآن پاک کو ہم پڑھے اور پڑھتے رہتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہم کو جنت اور جہنم کی تفصیلات بتا رہا ہے کہ لوگوں کا کیا حال ہوگا، زقوم کے درخت کیا ہوں گے، کانٹے دار پھل کیا ہوں گے، ان کو اس میں ڈالا جائے گا تو یہ نافرمانوں کا حشر کیا بنے گا۔ اب 500 برس تک یہ چیخ رہا ہے، موت تو آئے گی اور پھر خدا اس کے بدن کو پھیلا دیں گے، تکلیف کے بڑھانے کے لیے اس کے بدن کو پھیلا دیں گے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جہنمی کے مونڈے سے لے کے گردن تک پہنچنے میں 500 برس کی عمر لگ جائے گی، ابھی کتنی وحشتناک ہوگا، کتنا ہیبتناک بن جائے گا۔ دنیا میں خدا نہ خاصہ ذرا بیماری میں چہرہ کھل گیا، ایک آنکھ موٹی ہو گئی تو خاندان کانپنے لگتا ہے، بچے تھرتھرانے لگتے ہیں، خود مریض اپنے چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا، اب یہ انجیکشن سے کم ہو جائے، اس سے کم ہو جائے، یہ دوا دے دو، ہزاروں لاکھوں بے پناہ پیسہ جس کے پاس وہ بہانے کے لیے تیار ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہاں پر آدمی کے اوپر کون رہن کھانے والا ہوگا، نہ کوئی ڈاکٹر ہوگا، نہ وہاں کا کوئی سکہ ہمارے پاس ہوگا، وہاں تو نیکیوں کے سکے کی چلن ہوگی، وہاں پر آدمی کے پاس کوئی مال کا سکہ کام نہیں دے گا آدمی، اب وہاں پر اس کی زندگی اتنی وحشت ناک بن گئی کہ اس کے خالی مونڈے سے لے کے گردن تک کا فاصلہ اس کا 500 برس کی مسافت کے برابر کا ہو جائے گا، تو اس کا پورا جسم کتنی بری حیثیت کا اور کتنا بڑا بن جائے گا۔ اور جب 500 برس اس حالت میں گزریں گے تو یہ چیخے گا اور کہے گا مجھے پیاس لگ رہی، مجھے پیاس لگ رہی، یہ اپنے پیاس کی شدت میں ہوگا، ہفتہ لگائیں گے کہ اسے پلاؤ، اب جب اس کو پلانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ حمیم اور وہ چیز دی جائے گی پینے کے لیے، وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ جو کھولتا ہوا ہوگا وہ لا کر اس کو دیا جائے گا کہ لے تیری پیاس کو بجھانے کے لیے سے پی لے، اب یہ بیتاب ہوگا کہ کچھ بھی مل جائے گا تو میں اپنی پیاس کو تو بجھاؤں، اور وہ کھولتا ہوا پانی اور کھولتے ہوئے جہنم کی یہ گندگیاں جب اس کے منہ پہ پڑے گی تو اس کے کھولنے کے نتیجے میں اس کا نیچے کا ہوٹ لٹکے گا تو اس کے پیروں سے نیچے تک چلے جائے گا، اس کا اوپر کا ہوٹ لٹکے گا تو آسمانوں تک بلند ہو جائے گا۔ اب آدمی حیران ہوگا تو میں کس عذاب میں گرفتار ہو جاؤں، لیکن اس عذاب کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو اور نبیوں کے سردار رحمت عالم کائنات کے تاجدار حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ آپ سے بڑھ کر نبی سے بڑھ کر کسی میں شفقت نہیں، اور جتنی شفقت ایک ایک نبی میں الگ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کی شفقت مجموعی جمع کر لو تو اس میں اضافے کی شفقت اللہ نے آقا کو عطا فرمائی، اس شفقت کی وجہ سے آپ اپنے لیے غیروں کے لیے بے چین ہوتے تھے، میں اپنوں کے لیے بے چین ہونا تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ غیروں کے لیے بے چین ہوتے تھے، اس لیے کہ شفقت کا وہ کمال درجہ آپ کو ملا تھا کہ ایک ایک نبی میں جو شفقت ہے، اور ہر نبی کی شفقت کا بھی آدمی اندازہ نہیں کرتا کر سکتا کہ کہاں تک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے کہ جب شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے، ابھی نبوت کے مقام پہ نہیں پہنچے تھے، ابھی تو خدمت کے مقام پر اور تربیت کے مقام پہ چل رہے تھے، تو جس وقت یہ شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے تو ایک بکری قافلے سے بھٹک گئی اور مندے سے نکل کے چل دی، اب آپ اس کے پیچھے بھاگے کہ اسے پکڑ لو، اسے سنبھال لو، اسے لا لو، وہ آگے آپ پیچھے، بھاگتے بھاگتے میل ڈیڑھ میل بھاگ کر وہ تھک کے ٹھہر گئی، جب وہ تھک کے ٹھہر گئی اور ہانپنے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور اپنی لاٹھی کو پھینگا اور روتے ہوئے اس کے پیر دبانے لگے اور یہ کہنے لگے ارے گندی سی جان، تجھے مجھ پہ رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے پہ تو رحم آتا، اگر تو کانٹیوں میں پھنس جاتی، تجھے بھیڑیا کھا لیتا، تو اتنا بھاگی اس میں تیرا دم ٹوٹتا تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تیرے پیر کتنے دیر رد ہو گئے ہوں گے؟ یہ کہتے جاتے اور روتے جاتے، اور بکری کے پیر حضرت موسیٰ علیہ السلام دبائے جا رہے ہیں. اس کیفیت کو دیکھ کے بوڑھا راہ بیٹھا ہوا تھا، اس منظر کو دیکھ کے کہا آگے چل کے یہ آدمی اللہ کا نبی بنے گا. لوگوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلتا کہ یہ نبی بنے گا؟ فرمایا نبی سے زیادہ مخلوق کی شفقت کسی کو نہیں دی جاتی، اتنی محبت جانور پہ کرنا یہ نبی کا حوصلہ ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو یہ ایک موسیٰ علیہ السلام میں یہ شفقت تھی رب کہ وہ فرعون کے لیے بھی بے قرار ہے، وہ جانور کے اوپر بھی جانسار ہو رہے ہیں، وہ ایک ایک کے لیے بے چین ہو رہے ہیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام میں اتنی شفقت تھی تو ابراہیم علیہ السلام میں کتنی شفقت تھی، اور ابراہیم علیہ السلام میں کتنی شفقت تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کتنی شفقت تھی. اس طرح لاکھوں انبیاء، ایک روایت میں آتا ہے کہ کم و بیش 2 لاکھ انبیاء ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ کم و بیش 1,24,000 1.25 لاکھ کے قریب نبی آئے. تو ایک ایک نبی میں جتنی شفقت ہے تو 1.25 لاکھ نبیوں میں کتنی شفقت ہوگی؟ تو 1.25 لاکھ نبیوں کی شفقت اور محبت کو جمع کیا جائے تو اس میں اضافے کے ساتھ شفقت اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ یہ ہمارے آخری نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے. تو جتنی صفات ہر نبی میں ہیں آپ جانے اس صفات ہے تو سب سے زیادہ شفقت آپ کے اندر. اس شفقت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ بے قرار ہیں، پتھر مارنے والے پہ بے قرار ہیں، مولا اسے معاف کر دیجئے، نہیں پہچانتا کہ میں تیرا نبی ہوں. اگر پہچان لیتا تو شاید یہ توبہ کر لیتا، حق کو مان لیتا. یہ کیسے جاننا کیا آپ میں چلے گا؟ یہ مصیبتوں کو اور انجام کو نہیں جانتا. آپ اسے بھی درگزر کر دیجئے، آپ اسے بھی درگزر کر دیجئے. آپ نے ہر ایک کے لیے معافی مانگنے کے راستے کو کیا اور ہر ایک کے لیے بے چین ہونے والی فکروں پہ اپنے آپ کو چلایا. اس لیے کہ جیسے ہم اور آپ ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، معراج کے موقع پر دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھا، تو آپ ہی جہنم کو دیکھ کے حیران تھے کہ یہ جہنم میں اور اگر میری امت پہنچ گئی تو اس کا کیا حال ہوگا، اور اللہ کے بندے پہنچ گئے تو کیا حال ہوگا. جس کی یہ کیفیت ہے کہ 500 برس تک آدمی چیخ رہا تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اور 500 برس کے بعد وہ اپنی پیاس کا ذکر کیا تو اسے یہ پانی مل گیا. وہ کہا مولا بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کھانے کی کوئی چیز دے دے. تو زقوم کے درخت کا وہ کانٹے دار آگ کا پھل دیا گیا جو آگ ہی سے بنایا گیا، جہنم کی آگ سے بنایا گیا. جس کو اس نے لے کر بھوک کی حالت میں منہ میں رکھ لیا تو وہ حلق میں جا کے اٹک گیا اور اس کے کانٹے باہر بنے کر گئے، نہ وہ پیٹ میں اترتا نہ وہ باہر جاتا، اور اس کی آگ کے انگارے اس کی جھنکار میں اور اضافہ کرتے چلے جا رہے. تو میرے دوستو اسی لیے جتنا ایمان آخرت پہ بنا اور جتنا یقین جنت و جہنم پہ بنا اتنا دنیا کی بے رغبتی امت کے اندر اور ایمان والوں کے اندر آئی. ارے اس کے دھوکے میں پڑ کے ہم کہاں ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ گھبراتے تھے ان چیزوں سے. اسی لیے امت کے مالداروں کو جب یہ کہہ دیا گیا کہ میرے امت کے غریب میرے امت کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو مالدار صاحب رونے لگے. اور کون سے مالدار صاحب رونے لگے؟ ہماری طرح کے مالدار جو نماز چھوڑ کے مال کمائے، جو جھوٹ بول کے مال کمائے، جو شادیوں پہ خرچ کرنے کے لیے مال کمائے، جو دنیا کی اینٹوں پتھروں کے اوپر اپنے مال کو لٹانے کے لیے مال کمائے، جو اپنی اطراحت اور تکبر کو دکھانے کے لیے مال کمائے. نہیں، ایسے مالدار نہیں رہے. وہ مالدار رہے جن کو آقا کی صحبت نصیب تھی اور آقا کے اشارے پہ ان کا مال دریا کے پانی سے زیادہ تیز بہتا تھا اللہ کے بندوں کی ضرورتوں کے اوپر. وہ رو رہے اس بات کے اوپر کہ ہم 500 برس پیچھے ہو جائیں گے. ہاں تم 500 برس پیچھے ہو جائیں گے. کن سے؟ امت کے ان غریبوں سے جن کی زندگی تاج بہت قناعت اور تقوی اور طہارت سے چل رہی ہے. اللہ کے رسول یہ کیا ہوگا کہ ہم مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کی منشا پہ خرچ کرتے ہیں، دین پہ خرچ کرتے ہیں، پھر ہم 500 برس پیچھے. ہاں اس لیے کہ خدا نے تمہیں مال دیا تو یہ تو بے مال کیوں گے، دامن جھٹک کے جنت کی طرف جائیں گے اور تم سے حساب لیا جائے گا، بتاؤ تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا. تو اس حساب دینے میں 500 برس گزر جائیں گے. اسی لیے اہل اللہ نے فرمایا اتنا ہی کمال نہیں کہ میں نے حلال راستے سے کما لیا. کمانا حلال راستے سے تو کسی درجے میں ہو جاتا ہے، لیکن خرچ کرنا حلال راستے سے اور مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ کمائے تھے حلال راستے سے، کہاں لگائے تو 25 لاکھ کوٹھی کے اوپر لگائے. ارے یہ فرعون کی کوٹھی ہے یا ایمان والے کی کوٹھی ہے؟ اتنا لگانے کی کس نے اجازت دی تھی؟ کس شریعت نے تمہیں بتایا تھا کہ زندگی بھر کے مال کو مٹی میں ملاتے رہو اور اس میں خوش ہوتے رہو کہ صاحب میں نے محنت کی اور میں نے کیا؟
ارے بیل کی طرح محنت کرنا اور قارون و فرعون کی طرح بغاوت کرنا، یہ راستہ اس امت کا نہیں بنایا گیا. اس امت کا تو راستہ بنایا گیا جیسے تم ایمان کے تقاضوں پر، اعمال کی دولتوں پر، اللہ کے بندوں کی حاجتوں پر، غریبوں کی ضرورتوں پر، شریفوں کی شرافت کو چھپانے کے لیے، ان کی عزت اور قدرے میں پڑ جائے تو ان کو راحت پہنچانے کے لیے، یہ مال تو تم اس کے اوپر خرچ کرو. اس لیے جن جن کو مال ملا صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، اہل اللہ کی زندگیوں میں، ان کے انداز دوسرے ہی تھے. ان کے انداز ایسے تھے کہ جس وقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک کسی کو پتا نہیں چلا، نہ ان کی سخاوت کا پتا چلا، نہ ان کی بخاری کا پتا چلا، نہ ان کی لوگوں کے ساتھ خیر خبر کا پتا چلا. جس دن امام کا انتقال ہوا ہے تو لوگ جب غسل دے رہے تھے تو کروٹ دی غسل دینے میں کہ پیٹ پہ پانی بہائیں گے، تو دیکھا کہ پیٹ پہ ڈوریوں کے نشانات ہیں اور گٹھے پڑے ہوئے ہیں. اب حیرت میں پڑے ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ سارے گٹھے اور ڈوریوں کے نشانات کیسے پڑے ہیں. آپ کو دفن کر کے آئے تو پتا چلا اس رات 500 گھروں میں 125 گھروں میں فاقہ پڑا، اور پتا چلا یہ وہ 125 گھر تھے رات کے اندھیرے میں اس پیٹ پہ بوری اٹھاتے تھے اور فجر سے پہلے ان کی چوکھٹوں پہ ڈال کے اندھیرے میں آتے تھے کہ گھر کھولے تو ان کے گھروں کے اندر غلہ گرے، مال گرے، اور پتا نہ چلے کہ کون لایا اور کس نے پہنچایا. اس طرح لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے. اب جب ان کا انتقال ہوا تو 125 گھروں پہ فاقہ پڑا تو اس دن پتا چلا کہ ہماری ضرورتوں کی کفالت وہ کرتا تھا جس کی پیٹ پہ گٹھے آئے اور اسے بھی پتا نہیں چلا کہ میری پیٹ کا کیا حال ہے. اس لیے کہ پیٹ کو تو آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا فرق کر اپنی پیٹ کا کیا حال ہے. تو ایمان والوں کا مال تو یوں خرچ ہوتا تھا، یہ مال جمانے میں، تجوریوں میں، بینکوں میں، کھاتوں میں، ان چیزوں میں. یہ تو عذاب ہے ہماری زندگی کا. تو اللہ سے محبت نہیں تو خدا نے کہا کہ چلو غیر اللہ سے محبت کرو. آج بھی کچھ کرے گا، اگر حق نہیں کرے گا تو بات چیت پہ کرے گا، ایمان پہ نہیں رہے گا تو کفر کی طرف بڑھے گا. اگر یہ دین کی دعوت کی طرف نہیں چلے گا تو یہ خواہشات اس کو پکاریں گے خواہشات کی دعوت کی طرف، اور نفس کی غلامی کی طرف چلے گا. اب نتیجے میں نفس کی غلامی یہی بتایا گانے میں بس نہیں ہوتا، اسے بچا کے رکھ، اسے بچا کے رکھ، اسے بچا کے رکھ. آدمی کو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کب کا کہاں چلے جائے گا اور کس وقت کا کس وقت ختم ہو جائے گا. مگراہٹ میں اجتماع تھا، برسہ برس پہلے کی بات ہے، حضرت مولانا اشراف رحمۃ اللہ علیہ کی حیات زمانہ تھا، اور اس زمانے میں خونی فسادات ہو گئے تھے. تو حضرت پہ ایک بوجھ ہوتا تھا کہ علاقے پر اللہ کا قہر آیا، جماعتوں کو اور زیادہ ڈالو تاکہ اللہ کا نام لے، ذکر کرے، دعا کرے، اور اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، آزمائشوں میں ان کے دل بھٹک نہ جائے، وہ اللہ سے بدگمان نہ ہو جائے، تو شاید یہ چیزیں خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دے اور اللہ کے عذاب کو دور کر دے. اور یقیناً جان اللہ کے دین کی محنتیں ہیں بھی اللہ نے وہاں سے عذاب کو ہٹایا. تو جب وہاں پہنچے تو وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا دیکھ لیا کہ بھائی ریفیوجیز کے کیمپس لگے ہوئے ہیں اور لوگ اس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ایک ایک جگہ پڑے ہوئے ہیں ڈیروں کے اندر. اب ایک سے جب ملنے کے لیے گئے تو بےچارہ ہچکیوں پہ آ گیا، اس کی ہچکیاں روتی نہیں. اور جب اس کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، اطمینان کرو، اور جو بھی اللہ کی مشیت تھی ہو گیا، اپنے عمل کو ہم جھاگ لیں، اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے، تمہارے بھی گناہوں کو معاف کرے، اب اللہ کا ذکر کرو. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکاری احکام جاری کیا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، اور کیا سرکاری احکام جاری کیے؟ رعایا کو حکم یہ دیا کہ تم مخلوق کے تذکروں سے اپنی زبانوں کو بند رکھو، اور خالق کے تذکروں میں اپنی زبان کو تر رکھو، اور یاد رکھو مخلوق کے تذکرے مصیبتوں میں اضافہ کرتے ہیں اور خالق کا تذکرہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اب خالق کے تذکرے سے تو ہماری زبانیں وہ ہو گئی، دام کیا ہے، مال کیا ہے، سامان کیا ہے، زمانہ کیا ہے، حالات کیا ہے، چیزیں کیا ہے، وہاں کیا ہے، یہاں کیا ہے، بس یہ زبان صبح سے شام تک باطن کی قیدی کی طرح چل رہی ہے اور اللہ کی مصیبتوں کو کھلے عام دعوت دے رہی ہے. اس کے نتیجے میں دل کی دنیا اندھی ہو گئی، سینے ظلمتوں سے بھر گئے. اب رمضان جیسا برکت والا مہینہ آ گیا اور قرآن جیسی نعمت کانوں سے ٹکرا گئی، لیکن میرے حصے کی ہدایت کیا ہے مجھے نہیں معلوم. اور یہ کہا جا رہا اپنے حصے کی ہدایت مانگو اور اس ہدایت پر چلو. یہ وہ مہینہ ہے، ہدایت کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہدى للناس. اس مبارک مہینے میں ہم نے اپنے قرآن کو نازل کیا اور ہدایت کے لیے نازل کیا. اور ہدایت یہ کہ تم باطل سے بچو اور حق پر چلو. ہدایت یہ کہ تم ہر چیز کے اندر خدا کی قدرت اور اس کی کبریائی کو پہچانو. جو کچھ ہو رہا اللہ کی قدرت سے ہو رہا، ہماری محنتوں سے نہیں ہو رہا. ہماری محنتوں کی کیا حیثیت؟ اور ہماری کمالات اور خصوصیتوں کی کیا حیثیت، یہ ساری چیزیں بھی انہیں کی ادا کردہ ہیں، اگر وہ چھین لے ایک لمحے کے اندر تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اندر آدمی اللہ کی قدرت کو پہچاننا اور ان کے احکام کو جاننا اور ان کے نبی کے طریقے پہ چلنا، اس کا نام ہدایت ہے. اور آدمی صرف اس اندھے پن کے اندر کہ میری ملکیت، میری مرضی، میں جیسے چاہوں اپنی زندگی کو گزاروں، ابھی تو کچھ پتا نہیں ہے اس مال کے سکے کو جمع کر رہا جو آخرت کے اندر اسے کام آنے والا نہیں، وہاں کے لیے تو یہی پاک کلام جسے آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ اعلان کر رہا، یاد رکھو قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا، جن سے آدمی ناز کرتا ہے یہ دونوں بھی کام نہیں آئے گا، بلکہ کام کیا آئے گا؟ وہ قلب کام آئے گا جو قلب خدا کے غیر سے بالکل پاک ہو اور خدا کے غیر سے بالکل صاف ہو، کہ وہ قلب جس کے اندر اللہ کی کبریائی ہو، آقا کی رسالت کا یقین ہو اور ان کے مبارک کلام کے اوپر زندگی کے چلانے کا جذبہ اور شوق اس کی زندگی میں رہا ہو. اب جو قلب ان کیفیات کے ساتھ منور ہو کر آئے گا وہی قلب سلیم قرار دیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے اس قلب کو مبارکبادی کا پیغام ملے گا. تو میرے دوستو، اب آدمی اس اندھے پن میں چل رہا کہ اسے شعور ہی نہیں کہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، تو بھائی کائے کے لیے ہے؟ سب جانور جیسے روڑی کو تلاش کرتا ویسے میں مال کو تلاش کروں، تو یہ حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زندگی نہیں دی گئی، یہ نعمت ہے، امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ، کہ مومن کی جان کو اور مومن کے مال کو اللہ نے خرید لیا، تو مومنین وہ ہیں جو اللہ کے ہاتھوں بک گئے. اب بکی ہوئی چیز کو کون استعمال کر سکتا؟ بھئی یہ تو اللہ کے ہاتھوں بک گئی، اب گھر بیچنے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں، کپڑے کی دکان والا کپڑا بیچنے کے بعد میں لائیے صاحب میں اس کو کرتا بنا لیتا ہوں تو خریدنے والا خوشی سے دے دے گا. تو خریدنے والا جو حشر کو اس کا دکاندار کا کرے گا مانگنے پر اور لائیے کہنے پر، یہ تو انسان ہی ہے، اس سے زیادہ حشر قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ہوگا. اسی لیے کہا کہ تم اپنی طاقتوں پر، مال پر، راحتوں پہ ناز مت کرو، ایک ایسا دن آئے گا جس دن تم ہر چیز کی رتی رتی کے محتاج بنا دیے جاؤ. اب جس آدمی کے اوپر جہنم کی بھاپ لگ جائے وہ دنیا کے ساری راحتوں کو بھول جائے، اس سے پوچھا جائے گا، فرشتے سے پوچھیں گے، خالی جہنم کی کھڑکی کھولیں گے اور بند کر دیں گے، نہ بھی اسے آگ لگی، نہ اسے جہنم میں داخل ہوا، نہ کچھ ہوا. اس سے پوچھا جائے گا جہنم کا ایک نظارہ دکھا کر، یہ بتا تو نے دنیا میں لذتوں کو کتنا پایا؟ یہ کہے گا میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ لذت نام کی چیز میں جانتا ہی، ایک تکلیف ساری لذتوں کو بھلا دے گی، ایک بھاپ بھلا دے گی، تو جہنم کے زخموں کا کیا ہوگا، وہاں کے کھولتے ہوئے پانی کا کیا ہوگا، وہاں کے انگاروں کا کیا ہوگا. اور یہ رمضان کے مہینے کو فرما کہ اس کے اندر تم جہنم سے پناہ بھرو اور جنت کو طلب کرو، یہ مہینے کا خاص عمل جو اس امت کو دیا گیا. اللہم انا نسألک رضا قبل جنہ و نعوذ بک من سخطک قبل نار، اے اللہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، مجھے جنت عطا فرما دے، اے اللہ اب اپنی ناراضگی سے اپنی بنا میں لے لیجیے اور جہنم سے مجھے بچا لیجیے. آقا نے فرمایا کہ اس مہینے کے چار خصوصی اعمال میں دو عمل یہ ہے کہ جن کے بغیر تمہارا چارہ نہیں، اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ ایک تم جنت کو طلب کیا کرو، ایک تم جہنم سے بنا مانگا کرو. جب رات دن ایمان والا قرآن سنے گا، ایمان کے تذکرے سنے گا، قرآن کا مذاکرہ اس کے کانوں میں آئے گا، کھانے پینے کو چھوڑ کر یہ اپنے دل کو خالی کر کر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، تو اس میں اپنے انجام کو سوچنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا جو 11 مہینے آدمی کو نصیب نہیں ہوتا. تو اس مہینے کی خصوصیت بتائی کہ تم جنت کو طلب کرو اور جہنم سے بنا مانگو. ارے کیا جنت کے خوف میں ڈرا رہے ہیں اور للچا رہے ہیں، اور کیا جہنم کے خوف سے ڈرا رہے ہیں؟ بچوں مقدر میں ہوگا تو ہوگا، اگر اتنے متوقع ہوتے تو پھر دنیا کے ٹکڑوں پہ ہماری جان نہیں لگتی. دو روٹی کے لیے تو آدمی رات دن لگا دے رہا، زبانوں کے تھوڑے چٹکاروں کے لیے تو زندگی جوڑ دے رہا، تھوڑے مال کی کھنکھناہٹ کی آواز سنا تو سارے جذبے اس کے ختم ہو گئے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اور ایمان کے بعد کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جنت ہے، یہ تجری من تحتی الانہار، جو تمہارے قدموں کے نیچے سے جنتیوں کے نہریں بہیں گی، اور یہ لذتیں ملیں گی، یہ عیش ملے گا، اور یہ عزتوں کے تاج تمہیں پہنائے جائیں گے، اور جہنمیوں کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، یہ ماتم ہوگا، یہ مصیبت ہوگی، یہ قیامت کی طرح ان کے آنسو بہتے رہیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو اب ان چیزوں کو آدمی سوچے کہ بھئی ان چیزوں کو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی افسانے نہیں، کوئی خیالی تذکرے نہیں، کوئی آدمی کی وہم کی باتیں نہیں. جس کلام پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہم سے کہہ رہا کہ دیکھو یہ راستے ہیں، یہ راستے ہیں، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ اصحاب الیمین ہے، یہ اصحاب الشمال ہے. قرآن کہہ رہا کہ تم ان کو دیکھو کہ اصحاب الشمال کون ہے اور اصحاب الیمین کون ہے، تاکہ تمہاری زندگی پہچانے کے اور سوچے کہ بھئی جنت و جہنم کی نعمتوں کے اعتبار سے کیا چاہیے. بول دو نا، اچھا تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے، جزا کر اللہ، ذرے ذرے آگے بڑھ جاؤ، حق تعالیٰ ان منتظمین کو سہولت دے، ذرے تھوڑے سے تشریف لا لو آگے، تاکہ باہر رہنے والوں کو بھی اللہ پاک جگہ دے دے اور اندر بیٹھنے والوں کو بھی اللہ اجر دے دے جو آگے بڑھنے کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو یقین کی دولت دے اور ایمان کا کمال دے. ایمان کیا ہے؟ جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تم ایمان والے بنو. اور کون ایمان والے بنے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں تم اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ. کس کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو، بت پرستوں کو، پجاریوں کو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کا کلمہ پڑھے ہیں، ایمان کو قبول کیے ہیں، ایمان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ہمارے نبی کا اقرار اپنی زبان سے کیے ہیں، اب اسے دل کی گہرائی میں بٹھاؤ اور اپنی عمل کی دنیا میں لاؤ تاکہ تمہاری زندگی اس ایمانی تقاضے کے اوپر آئے. تم ہی جنت و جہنم کے نظاروں کو پہچان لو اور اسی دنیا کے اندر پہچان لو. اس لیے کہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے پہچاننے کا. معذرت کر رہا ہوں کہ اب تعالیٰ شانہ اپنے کرم سے مجھ کو اور آپ کو یقین کی دولت دے اور ایمان کا کمال دے. ایمان کیا ہے؟ جس کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ تم ایمان والے بنو. اور کون ایمان والے بنے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ایمان والوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے لوگوں تم اللہ کی ذات پر اور اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان لاؤ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کافروں کو، بت پرستوں کو، پجاریوں کو؟ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان کا کلمہ پڑھے ہیں، ایمان کو قبول کیے ہیں، ایمان کے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، تم ہمارے اور ہمارے نبی کا اقرار اپنی زبان سے کیے ہیں، اب اسے دل کی گہرائی میں بٹھاؤ اور اپنی عمل کی دنیا میں لاؤ تاکہ تمہاری زندگی اس ایمانی تقاضے کے اوپر آئے. تم ہی جنت و جہنم کے نظاروں کو پہچان لو اور اسی دنیا کے اندر پہچان لو. اس لیے کہ موت کے بعد پھر وقت نہیں ہے پہچاننے کا. موت کے بعد تو یہ چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، اس وقت آدمی کیا پہچانے گا؟ تو اسی لیے کہا کہ زندگی تمہارے پاس جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. ارے ساری زندگی کیا؟ زندگی کی ایک ایک گویا سانس اور ایک ایک ریشہ ہمارے لیے نعمت ہے. آدمی کے دانتوں کے اندر ایک گوشت کا ریشہ پھنس جائے، ایک چاول کا دانا پھنس جائے، اب دیکھو کتنی بے لطف زندگی ہو جاتی. بات کر رہے ہیں تو چین نہیں پڑتا، بیٹھے تو سکون نہیں ہوتا، مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو پردے بدل. ارے کیا کر رہے ہیں صاحب، چہرے پہ اتنی بے چینی، نہیں کاڑی ہے تو دے دیجئے، خلال ہے تو دے دیجئے، کیا بات نہیں صاحب، دانتوں میں بے چینی ہو رہی. اور جب تک وہ ریشہ نکل نہیں جاتا اس وقت تک کیا آدمی چین سے نہیں بیٹھتا؟ تو اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر ایک ریشہ آ جائے تو آدمی کی زندگی کا نظام بدل جاتا. اور جس زندگی کے اندر خدا کی بغاوت آ جائے اس زندگی میں کتنا نظام بدل جائے، جس زندگی میں آخرت کی بھول آ جائے اس زندگی کا نظام کتنا بدل جائے گا. اسی زندگی کی بیماریاں یہی نہیں ہے سب، ہاتھ سند ہو گیا، پیر سند ہو گیا، دماغ سند ہو گیا. ارے دل اگر آخرت کے بارے میں سند ہو گیا اور یہ جنت و جہنم کو پہچاننے سے محروم ہو گیا تو یہ جیتے جی خدا کے عذاب کو دعوت دینے والا بن گیا. اس لیے اس مبارک مہینے میں کہا جا رہا کہ اس جنت کی طلب کرو، اس جہنم سے پناہ مانگو جس سے تمہیں سابقہ پڑے گا اور تمہاری بڑی دندانادی طاقتیں تو ایک دھکے کے اندر رہ جائیں گی، وہاں کا کیا مقابلہ کر سکے. کہ 500 برس، یہ تو دنیا کی زندگی 100 برس کے اندر کی ہے اور اس میں لاکھوں کروڑوں جھمیلے جس میں ہم چل رہے ہیں، اور وہاں 500 برس تک ایک آدمی جو ہے صرف جہنم کے عذاب میں، اس کا بستر آگ کا، اس کا فرش آگ کا، اس کا لحاف آگ کا، اور وہ آگ جس آگ سے دنیا کی آگ کی کوئی مناسبت نہیں، تو اب اس کا کیا بنے گا وہاں پر. اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب حق تعالیٰ شانہ نے موت کو بنایا تو موت اتنی وحشتناک شکل کے اندر تھی کہ جبرائیل نے امین سے کہا کہ جا کے ہماری اس مخلوق کو دیکھو جسے ہم نے پیدا کیا. اب جب جبرائیل علیہ السلام دیکھنے کے لیے گئے تو اس پہ 7 پردے پڑے ہوئے تھے اور ہر پردے سے دوسرے پردے کا فاصلہ 70,000 برس کا تھا، اور اس کے پیچھے اس کا روب نہ پڑے اسے چھپا دیا تھا، اور جب جبرائیل امین نے دیکھا تو چیخ اٹھے اور بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ہفتہ اشار میں فرمایا کہ جبرائیل تمہارے بس کا نہیں ہے کہ اس مخلوق کو تم زوال دو۔ یہی کیفیت ہے تو اسرافیل کی ہوئی، یہی کیفیت میکائیل کی ہوئی، جب سب فرشتے چیخنے لگے اور بے ہوش ہو کے گرنے لگے تو اللہ نے حضرت اسرائیل کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کی تاکہ وہ اس سے ہیبت کھانے کے بجائے اس کو ہیبت ادا کر دے۔ اب یہ جب دیکھے تو چیخ اٹھے، یہ بھی گھبرا کے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو ہمارا نام لے کر ہاتھ ڈالو، ہمارے نام کی ہیبت سے تمہارے قبضے میں آ جائے۔ تو حضرت اسرائیل نے جب اللہ کا نام لے کے اپنا ہاتھ ڈالا تو ان کے پنجے میں ایسے آ گئی جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں چڑیا کا بچہ آ جاتا۔ میرے دوستو، جس اللہ کے نام میں اتنی ہیبت ہے اس اللہ سے ہم بے خوف زندگی گزارتے ہیں۔ جس سے موت گھبرا گئی، اسرائیل کہاں گئے، اب بندہ ہے کہ اس اللہ کو پہچانے بغیر اپنی زندگی گزارتا، اور اللہ کا مطالبہ یہ کہ وہ مہنا ہے کہ جس کے اندر تم مجھے پہچان لو، اسی کا نام تقوی کی دولت ہے کہ تم زمین سے لے کے آسمان تک سب چیزوں کو جان رہے، اور اس کے بنانے والی میری ذات کو، میری قدرت کو، میری بڑائی کو، میری کبریائی کو تم کتنے اندھے ہو گئے کہ اس کی حقیقت کو نہیں جان رہے۔ اب اللہ کی بڑائی کو کوئی جان لے اور اللہ پر ایمان لانے والا مسئلہ ہمارا اللہ اپنی قدرت سے صحیح کر دے تو اللہ کی جنت بھی ہماری نگاہوں میں آئے گی، اللہ کی جہنم بھی ہماری نگاہوں میں آئے گی، پھر بندہ اس جہنم سے پناہ مانگے گا۔ صحابہ کیوں پناہ مانگے؟ کہ نعوذ باللہ، صحابہ گناہگار تھے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جن کے مرتبے میں وہ قیامت تک آنے والے تمام اولیاء کاملین اور پورے مسلمان مل کر ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کی وہ شان اللہ کے نبی نے بیان کی، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا صحابہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، ان سے ہم راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ ان کا مقام کا، ان کی محبت عشق کا مقام تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ قیامت تک میرے بندے تلاوت کرتے رہے نبی کے صحابہ کی قربانیوں کو اور نبی کے صحابہ کے مقام کو، ہم نے ایسے مقام کا ان کو بنا۔ اور وہ صحابہ ہیں کہ اس کے اوپر گھبرا رہے ہیں کہ اے اللہ، جہنم کا کیا بنے گا، اگر اس کی طرف رخ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، وہ ایمان پہ محنت کر کے آخرت کے بارے میں ڈرتے رہے، اور ہم ایمان کی محنت چھوڑ کے آخرت کے بارے میں بے باک ہوتے رہے، بالکل الٹے راستے پہ ہماری زندگی پڑھو۔ اور یہ ماہ مہمان ہماری تربیت کے لیے آیا کہ دیکھو کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، اس لیے کہ جب تک اللہ سے نہیں تم ڈر نہیں ڈرو گے، ہدایت کو تم پا نہیں سکتے۔ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، قرآن شروع ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ دیکھو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ریب، کوئی شک، کوئی تردد، کوئی حجاب کی، کوئی وہم کی بات نہیں، جو بات ہے وہ دو ٹوک ہے، کھڑا سکہ، یہ چیز یہ وجود میں آ کر رہنے والی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے نفع دے گی؟ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ان کے لیے بنے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہو، جو اللہ کا خیال رکھ کے زندگی گزارنے والے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ اپنے سائے سے ڈرنے پہ مجبور ہو جاتا، پھر وہ اپنے دوستوں سے ڈرتا، پھر وہ اپنے دشمنوں سے ڈرتا، وہ اپنی اولاد سے ڈرتا، نہیں معلوم یہ مال کے لیے میرا کیا حاصل کر کے رکھ دے گی، اور نہیں معلوم یہ مردار دنیا کو لینے کے لیے میرے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ بیوی سے بدگمان ہوتا، اس سے ڈرتا کہ نہیں معلوم اسے پتا چل جائے تو کل کے دن یہ کیا کرنے والی ہے۔ ایک اللہ سے جب نہیں ڈرتا تو ہر ایک سے ڈرنے کو خدا سے مجبور کر دیتا، اب اس کی زندگی کا سکون یہیں سے حرام ہو جاتا ہے، چھن جاتا ہے۔ اس لیے پہلی شرط بتا دی کہ ہدایت ان کے لیے ہے جو متقی ہو، اللہ کو پہچانتے ہو، اللہ سے ڈرنے والے، اور اللہ سے ڈرنے کا راستہ اگر آدمی کو نہیں ملتا تو بڑے بڑے خیر کے کام بھی اسے ہدایت پہ نہیں پہنچاتے۔ اللہ کرے کہ یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ کعبۃ، یہ بتاؤ مسجد بنانا، مساجد میں سب سے زیادہ افضل کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ بڑا ہے یا ہماری مسجد بڑی ہے؟ بھائی، اللہ کا گھر بیت اللہ سب سے افضل ہے، جہاں ایک رکعت کے ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، ایک نیکی کے بدلے میں ایک لاکھ نیکی ملے گی، اور وہ اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے بنایا۔ اب یہ فرما دیا کہ بیت اللہ وہ ہے کہ جس دن یہ گرے گا اس دن دنیا گر جائے گی، قیامت کی آخری علامت ہے۔ ان چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اب وہ بیت اللہ کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے، ارے طواف کرنے کی عزت مل گئی تو آدمی نحال ہو جاتا کہ اللہ نے ان گناہگار آنکھوں کو اپنا گھر دکھا دیا. اور اگر بیت اللہ کو چھونے اور حجر اسود کو بوسا دینے اور ملتزم سے چمٹنے کا موقع مل گیا تو آدمی اللہ کے کرم میں ڈوب جاتا. اور اس گھر کو بنانا کتنی بڑی خدمت کی بات ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے پہلے طوفان آیا, اس طوفان کے اندر کعبۃ اللہ ڈہ گیا اور اس کی دیواریں بہہ گئی, تو اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا مسئلہ طے ہوا. تو قریش کے تمام سردار جمع ہوئے کہ اس کام کو ہم کریں گے اور سلیقے سے کریں گے, اور سلیقہ یہ کہ اسے پاکیزہ طریقے میں کریں گے, اور پاکیزہ طریقہ یہ کہ اس میں حلال مال لگے گا حرام مال نہیں لگے گا. ایک تختی لکھ کے لگا دی بیت اللہ کے اوپر حدیم کے کنارے کے پاس, اور اس پہ لکھ دیا تھا کہ چوری کا مال قبول نہیں کیا جائے گا, جھوٹ کا مال نہیں قبول کیا جائے گا, سود کا مال نہیں قبول کیا جائے گا, اور کوئی حرام مال ظلم کا مال کوئی قبول نہیں کیا جائے گا. اور کوئی کہتا کہ بھائی کعبے جیسے مقدس اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے میرا مال لے لو, تو وہ الندوہ کی کمیٹی چھانتی تھی اور یہ دیکھتی تھی کہ یہ آدمی کے کردار کیا ہے, اس کے خاندان کے اخلاق کیا ہیں, اس کی زندگی میں کوئی ظلم تو نہیں ہے, ستم تو نہیں ہے, کوئی بگاڑ تو نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ اس کے مال کو قبول کیا جائے یا رد کر دیا جائے. چنانچہ آج تک بیت اللہ جس شکل میں موجود ہے اور جو حاجی اور جو عمرہ کرنے والے جا کے دیکھ رہے ہیں, وہ بیت اللہ کے ایک حصے کے باہر سے طواف کرتے ہیں جس کو حدیم کہتے ہیں, تصاویر کے اندر جو چاند کی طرح کنارہ ہے, اور لوگ طواف کرنے والا حاجی اور عمار عمرہ کرنے والا اس کے باہر سے چکر کاٹتا, اگر اس کے اندر سے چلے گا تو طواف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے, لیکن پاک مال نہیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے گھر کو ادھورا بنایا, ناپاک مال سے پورا کرنا گوارا نہیں کیا, اتنی احتیاط. اور یہ کہا جب پاک مال میسر ہوگا تو باقی کو بھی ملا دیں گے, لیکن پاک مال جب تک میسر نہیں ہوگا تو اسے ہم ادھورا رکھیں گے لیکن اس کو ناپاک مال سے مکمل نہیں کریں گے. اب اسے کرنے والے کون ہیں؟ ابو جہل ہے, اجبا ہے, شہبہ ہے, اور یہ بڑے بڑے سرداران ہیں قریش جہر میں شامل ہیں جنہوں نے کعبہ بنایا اپنے ہاتھوں سے, اتنی بڑی نیکی کا کام اللہ نے اسے دیا, لیکن اس کے باوجود ہدایت نہیں ملی. اس لیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے, تقوی کے راستے پہ نہیں تھے, تو نبی کو دیکھ کے بھی وہ نبی کو نہیں پہچان سکے, اور نبی کے سامنے رہ کر بھی وہ حقیقت کو پریمان نہیں لا سکے. تو اتنی بڑی نیکیاں بھی آدمی کی پانی کی طرح بہ جاتی ہیں تو ہمارے چندے کدھر چلے جائیں گے, اور ہمارے مسجدوں کے اندر کی ہمدردیاں کدھر چلے جائیں گی, اور ہمارے چند کوڑیوں کے دھوکے ہم کو کہاں ڈال دیں گے. اگر ہماری زندگی میں اللہ کا خوف نہیں آیا, اور ہم تقوی و طہارت پہ نہیں آئے, اور ہم پاک باز زندگی گزارنے پہ نہیں آئے, آدھے تیتر آدھے بٹے دو کشتیوں میں پیر رکھ کے چلنے والا کبھی مندر میں نہیں پہنچتا, تو اسی طرح کبھی خواہشات کی کشتی میں پیر ہے, کبھی احکامات کی کشتی میں پیر ہے, مسجد میں آگے تو اللہ کی کشتی میں, باہر آگے تو شیطان کی کشتی میں. تو یہ زندگی اللہ کے یہاں پسندیدہ کہاں؟ تقوی کی زندگی وہ ہے کہ تم تنہائی میں ہو یا مجمعے میں ہو, تم کو یہ احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزار کر رہا, مجھے ہر حال میں اللہ کی مرضی کو پورا کر کے چل رہا. اب صحابہ چلے تو ایسی, ان کے بچے چلے تو ایسی, ان کے بوڑھے چلے تو ایسی, اور بعد میں اللہ کے محبوب بندے چلے تو اسی طرح, کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کو دیکھتے رہے کہ بھائی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے ہم ہیں, لہذا اپنی زندگی کو اللہ کی بندگی کے اندر گزارو. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کبھی وہ ان واقعات کو کہ اللہ کے دیکھنے کا احساس اتنا ہو گیا تھا کہ صحابہ طہارت کو جاتے اور بغیر طہارت کے واپس آ جاتے, جاتے پلٹ کے آتے اور کہتے آقا ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اگر اپنے کپڑے کھولیں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے نبی کو اپنے بندوں کو, اللہ کے بندوں کو اور اپنی امت کو تسلی دینی پڑتی تھی. ارے اللہ تو وہ ہے جو کپڑوں کے اوپر سے بھی تمہارے دل کی گہرائی کو دیکھتا ہے, تمہاری حقیقت کو جانتا ہے. وہاں جاؤ تو وہاں کا ادب یہ ہے کہ تم دعا پڑھ کر جاؤ, وہاں جاؤ تو یہ کہ گندے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے جاؤ, وہاں جاؤ تو فقہا نے لکھا کہ ننگے سر جانا مکروہ ہے, تو بیت الخلاء میں ننگے سر جانا مکروہ ہے اور مسجد میں ننگے سر آنا تو بھائی بہت بڑی دلیری اور پہاڑ کی بات ہے. اب وہ نحوستوں کا دور آ گیا کہ دین کے نام پر بے دینی کے چھاپے چل رہے ہیں. اسی لیے یہ کہا گیا کہ بھائی حق کی بات سنا کرو, ہر بات مت سنا کرو. یہ جو شوق آدمی کو پیدا ہوتا نا, ارے بھائی انہوں بول رہے تو سنیں گے, انہوں بول رہے تو سنیں گے, ہمارے پہ کیا ہوتا, کوئی اثر ہوتا کیا کہ ہم آسمان سے ایسے آئے کہ دوسری مخلوق سے ہم کسی اور قمیض سے بنائے گئے. ارے تو مٹی سے بنائے گئے, ہر ایک کا اثر ہوگا آدمی کے اوپر. اگر اثر نہیں ہوتا تو صحابہ کو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کو پچھلے نبیوں کے اوپر اترنے والی کتابوں کے پڑھنے سے بھی روک دیا، کہا ان کتابوں کو اللہ نے ختم کر دیا، ان کا زمانہ گزر گیا، اب کلام اللہ آ گیا، اب تم اللہ کے کلام کو پڑھو، پچھلے کلاموں کو مت دیکھو. اس لیے کہ سننے کا آدمی پہ اثر پڑتا ہے. میں کوئی بات ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان دے دو تو یہ کوئی زندگی ہے، کھیل تماشا ہے کیا آدمی اپنی تسلی کے لیے کر لے رہا؟ نہیں نہیں، اس معصوم بچے کے دل کے اندر غیر کی آواز اور غیر کا اثر پڑنے سے پہلے تم اللہ کی آواز لگا اور اللہ کا اثر اس کے دل میں پہنچا. تو ایمان والی شریعت تو پہلے دن سے کان کی حفاظت کر رہی ہے، جبکہ اس بچے کو بھی تمیز نہیں کہ میرا باپ کون ہے اور میرا ڈاکٹر کون ہے، اسے شعور نہیں کہ نرس کون ہے اور میری ماں کون ہے. ارے صاحب اس پہ کیا اثر ہوگا بھائی؟ چوٹی کاٹی تو اثر نہیں ہوگا، اگر دوا کی جگہ زہر پلا دیے تو اثر نہیں ہوگا. ارے صاحب لمحے بھر میں ختم ہو جائے گا. جب چیزوں کا اثر پڑے گا تو چیزوں والے کا اثر نہیں پڑے گا، اس اللہ کی پاک ذات کو پاک اثر پڑے گا اس کے اوپر. اس لیے فرمایا کہ اللہ کا پاک نام اس کے کانوں میں گونجواؤ، کہ پاکیزہ راستے پر چلے اور ایسے چلے کہ چلتے چلتے یہ ماہ مہمان کو ایسا بنایا کہ تم تقوی کے کمال پہ پہنچ جاؤ، احتیاط کی زندگی، اللہ کے ڈر کی زندگی، اللہ کا لحاظ رکھ کے گزارنے والی زندگی، ایسی زندگی جس میں تم اللہ کا خیال رکھ کے چل رہے ہو. اب جب تم اللہ کا خیال رکھ کے چلیں گے تو پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین بھی ہوگا، اللہ کے نبی کے اعمال پہ اطمینان بھی ہوگا، اب یہ راستہ آدمی کو ملے گا. اور جب آدمی اللہ سے ڈرے گا تو پھر اللہ اس کے اوپر اپنے اعمال اپنی رضا کے راستے کھولیں گے. ہدایت ان کو ملتی جو اللہ کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں. ہدن للمتقین پہلی شرط لگا دی کہ متقیوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ہم نے تو کہا یہ غیر مسلم کو بھی دے دو، وہ لیڈر کو بھی دے دو، اس کو بھی دے دو، اور دیتے ہی سمجھ گئے خلاف پتا ہو گیا، ہم آسمان کو چھو لیے، بہت بڑا کام ہم نے کر لیا، کتاب بت پرست کے ہاتھ میں ہم نے کتاب دے دی. ارے نادان وہ کتاب لے کر رتی کی ٹوکری میں ڈالے گا، اس کی بے حرمتی کرے گا یا کیا کرے گا؟ ایک جتوں کو دنیا کے، لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق پہنچا دیا. تو یہ حق پہنچانے کا راستہ یہ نہیں، حق پہنچانے کا راستہ وہ ہے جس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہنچایا. اگر یہ راستہ ہوتا حق پہنچانے کا تو اللہ آسمان پہ کتابوں کا ڈھیر دیتے اور نبی دنیا میں تقسیم کر دیتے کہ بھئی یہ کلام اللہ ہے اسے لو پڑھ لو، اور دنیا پوری متقی بن جاتی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دین اور دین کی محنت دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کا دین ہے اور اپنی مرضی سے ہم کچھ کر لے رہے ہیں، نہ اس پہ نور ملے گا، نہ اس پہ پاکی ملے گی، نہ اس پہ ہدایت ملے گی، نام یہ ہو رہا. اب کیا سنیے، دین کے نام سے کر رہے ہیں صاحب. اکبر نے دین کے نام سے ہی بے دین کیا لوگوں کو، دین الہی کی مہر لگا کر اس نے بت پرستوں کے طریقے چلا دی، اس نے بدعت اور شرک کے راستے دنیا میں پھیلا دیے اور سارے انسانوں کو غلط راستے پہ ڈال دیا اور کہا کہ بھئی تم دین الہی کے صاحب میں ہو. تو دین کا نام لے کر بے دین بنانا یہ تو شیطان کا کھلونا ہے، اس کا بنیادی مہرات. اس نے قسم کھائی اس بات کے اوپر جب اس نے دیکھا کہ جنود شیاطین کے لشکر روتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا کیوں روتے ہوئے آ رہے ہیں؟ کہا وہ نبی پیدا ہو گئے جن کی امت کو یہ عزت مل گئی کہ وہ گناہوں پہ توبہ کریں گے تو خدا ان کو معاف کر دیں گے، تو ہماری محنت تو ڈوب گئی، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ان میں غوطہ لگاؤ اور یہ دیکھ کر آؤ کہ ان میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں. اب جب وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ ان میں دنیا کی محبت ہے تو اس نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ بت پرستی کرے نہ کرے، دنیا کی محبت میں ڈال کر ان کا دین ہلاک کر دوں گا. اور آج یہی ہو رہا، جیسے بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا کہ بچے نے آ کے باپ کا چشمہ کھینچ لیا اور باپ کی گھڑی کھینچ لی. ارے بھائی 2000 کی گھڑی ہے، 20000 کی گھڑی ہے، اپنے زمانہ ایسے ہی ہو گیا نا بھائی. جو وقت آپ 1 لاکھ کی گھڑی میں بھی دیکھو تو وہی وقت دیکھیں گے، 1 کروڑ کی گھڑی میں بھی دیکھیں تو وہی وقت دیکھیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ صاحب 10 بج رہے تو وہ 6 بجائیں گے یا 10 بج رہے تو وہ 1 بجائیں گے. لیکن امت یہ سوچی نہیں رہی کہ میں مال کو کتنا کہاں لگانا چاہیے، کتنا کہاں لگانا چاہیے، بس جہاں ہمارا شوق بنا وہاں لگانا چاہیے. اسی لیے کہا کہ جو شوق پہ لگائے گا اور زندگی کو شوق پہ گزارے گا وہ قارون کے زمرے میں اٹھے گا، نبی کے زمرے میں نہیں اٹھے گا. صاحب شوق کا کپڑا، شوق کا کھانا، شوق کا رہنا، شوق کا پہننا، شوق کا چلنا، ہاں خدا نے تمہیں اپنے زمین کا قارون نہیں بنایا کہ شوق پہ خرچ کرو، تم اسے اللہ کی مرضی پہ خرچ کرو کہ جتنا اللہ کا حکم ہے اپنے پہ لگاؤ. اسی لیے شریعت نے عجیب معاملہ کیا، اپنی ذات پہ خرچ کرنے پہ بیسیوں پابندیوں کی تحریر دے دی، کہ اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو نام و نمود کے لیے نہیں لگا رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو نمائش کے لیے نہیں لگا رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو اسراف نہیں کر رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو بیجا نہیں خرچ کر رہا، اپنی ذات پہ لگا رہے ہیں تو دوسرے کا حق نہیں مارنا، یہ ساری ذمہ داریاں دے دی. اور دین پہ لگا رہے تو کتنا لگانا؟ اتنا لگانا کہ آن کے بدن کے علاوہ تم سب کچھ لگا دو گے تو تمہیں صدیقی نسبت مل جائے گی اور اللہ کی رحمت اتر جائے گی، اس کی اجازت. تو دین پہ لگانے کے لیے سب کچھ لگانے کی اجازت، اور دوسروں پہ لگانے کے لیے سب کچھ لگانے کی اجازت، اور آدھا لگا دیا آدھا رکھ لیا تو کہا تمہیں فاروقی نسبت مل جائے گی. تبو کے موقع پہ حضرت عمر نے آدھا لا کے پیش کر دیا تھا، یعنی کہ صرف زکات کا مال لا کے دے دیا تھا، اللہ کا رسول اتنا مال ہے اس کے آگے نہیں دے سکتا. ارے یہ تو بخل سے بچنے کی آخری شکل ہے، اسے خامخواہ کے سخی بننے کے دور میں مت پڑو، یہ راستہ تمہارا نہیں. تو اس طرح امت کا ایک مزاج بنایا گیا. تو نتیجہ یہ تھا کہ اپنی ذات کے لیے پابندیاں لگائی. اب پابندی کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرے گا، جو آخرت کو پہچانے گا، جو تقوی پہ چلے گا، وہ سوچے گا تمہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے. اور جو اپنی اللہ سے نہیں ڈرے گا تو اللہ کی جنت اور جہنم نہ اس کا شوق ہوگا نہ اس کا خوف ہوگا، وہ جہنم سے بھی نہیں گھبرا. اب اسے پتہ ہی نہیں کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں کی ایک چنگاری 70,000 مرتبہ دنیا کے ساتوں سمندر میں غوطے لگائی گئی، اس کے بعد جو دنیا میں آگ پھیلی وہ ایک چنگاری کا نتیجہ ہے. تو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے پہلے اس موت کو موت دے دی جس موت کو حضرت اسرائیل نے پکڑا تھا اور اللہ کے نام سے پکڑا. حق تعالی شان میں کہہ دیا کہ اسرائیل اب قیامت تک ابھی موت تمہارے قبضے میں رہے گی اور تم ہی لوگوں کے اوپر اس کا تسلط کرتے رہو گے، اور قیامت کے دن اللہ اس موت کو دبا کرا دیں گے اور اس موت کو ختم کرا کر اب فیصلے کر دیں گے کہ بھئی کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت ملے گی. اب عزت والا عزتوں میں جیے گا، ذلت والا ذلتوں میں جیے گا. اب وہاں کے ان عذابوں کو کون محسوس کرے گا؟ تو 500 برس گزر گئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس آگ کے فرشوں میں، اور 500 برس کے بعد پیپ ڈالا جا رہا. ارے دنیا میں اپنے خون کو، اپنے پیشاب کو دیکھ کر آدمی کو کراہیت ہوتی، بلکہ اہل اللہ نے فرمایا بے ضرورت دیکھنا آدمی کی بینائی کو بھی نقصان دیتا ہے، حافظے کو بھی ختم کر دیتا ہے، دل کو بھی گندا کر دیتا ہے. تو آدمی سوچے کہ آدمی کو یہ چیزیں دیکھنا گوارا نہیں، اور قیامت کے دن اسے پینا پڑے گا جہنم کے اندر جب آدمی بدآمالیوں میں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کی نعمت زندگی کو جس کو امانت بنا کر اللہ نے دیا تھا، تو نے امانت کے طور پہ نہیں رکھا، اپنی ملکیت کے طور پہ استعمال کیا. میں میرا شوق ہے کر رہا ہوں، میری بچی کا جذبہ ہے کر رہا ہوں، میرے بیٹے کا جذبہ ہے کر رہا ہوں. میرے دوستو ہماری بھی اولادیں ہیں اور اولادیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی، صحابہ کی بھی تھی، اہل اللہ کی بھی تھی، انہوں نے بھی اپنی زندگی کو گزارا. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ جس وقت انہوں نے بیت المال سے ایک محدود اپنے لیے ضرورتوں کے لیے ایک خرچ لینا طے کیا تو اس خرچے کے اندر گھر کا کام چلنا مشکل ہے، اور کام چلانے والی وہ زمانے کی شہزادی و ملکہ ہے جس کی تاریخ کے اندر مثال ملنا مشکل ہے کہ جس کا باپ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، جس کا بھائی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، جس کا ماموں اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور جس کا چچا اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور جس کا شوہر اپنے وقت کا بادشاہ تھا. تو پانچ پانچ رشتوں سے اس کی بادشاہت چل رہی تھی، تو اور اس کا گھر اس خلافت پر اپنے شوہر کے بادشاہت اور خلافت میں آنے سے پہلے دنیا کی دولتیں اس کے پیروں میں رول رہی تھی، اور ہیرے اور جواہرات ریتیوں کے ٹکڑوں کی طرح پڑے تھے. لیکن ان سب کو دے دیا. اب اس کا وقت نہیں کہ ان تفصیلات میں جائے گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر آپ نے طے کیا کہ بھائی میں مختصر سے سرمائے میں اور مختصر سے بیت المال کے خرچے میں اپنی زندگی کو چلاؤں گا. اب وہ اتنا مختصر خرچہ شہزادی کے ہاتھ میں کہ وہ اپنے بچوں کو پیٹ بھر کھانا نہیں کھلا دوں. فرمایا تو فاطمہ، ان کی بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا، کہا فاطمہ دنیا کی اس مشقت پہ راضی ہو جا، خدا آخرت کی مشقت سے بچا لے جی. تو دنیا کی مشقتوں میں آخرت کی مشقتوں کی بدن کو دیکھ رہے تھے، اور ہم دنیا کی راحتوں پہ راضی ہو کر آخرت کی راحتوں کو لٹا رہے ہیں، اور یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کس راستے پہ اپنی زندگی کو جلا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں دیکھتے دیکھتے ماں کی مانگتا کہ بھائی عید کا زمانہ قریب آ گیا. اب عید کا زمانہ قریب آ گیا تو حضرت فاطمہ آئی اور آگے کہا کہ امیر المومنین اپنے شوہر سے کہا کہ ایک تمنا اور فریاد لے کے آئی ہوں. کہا یاد رکھو بیت المال سے ایک نیا ڈھیلا ہمارے حصے میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور میں جانتا ہوں کہ تم کس جذبے سے آئے ہیں، تم اپنی بچوں کی تمناؤں میں آئے ہیں کہ ان کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام کریں. تو فرمایا کہ نہیں، میرے مشورے کو آپ قبول کیجیے. مشورہ یہ ہے کہ میں ایک ڈھیلے کا اضافہ بیت المال سے اپنے خرچے کے لیے نہیں چاہتا، میں راضی ہوں آپ کے فیصلے پر، میں ایک مہینے کی پیش ہی لے لیجیے تاکہ ہم بچوں کے کپڑے بنا دیں، اس لیے کہ امیر المومنین خطبہ دیں گے اور رعایا پوری آپ کے خطبے کو سننے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو آئے گی، اور ان کے بچے چمکیلے اور نئے کپڑوں میں آئیں گے، اور آپ کے بچوں کے پاس کوئی کپڑے میسر نہیں ہے، اس لیے آپ اتنی اجازت دے دیجئے کہ ایک مہینے کی پیش کی بیت المال سے اپنی اپنی تنخواہ کو اور اپنی حاجت کی ضرورت کے اس طے شدہ مال کو لے لیجئے، ہم اس میں بچوں کے کپڑے بنا دیں گے اور آنے والے مہینے کو ہم پاکوں سے گزار دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا یہ مشورہ مجھے پسند ہے، اور فوراً ایک چٹھی لکھ کے خزانچی کے نام پہ دے دی. اب جو خزانچی کے پاس پہنچا تو وہ فائنانس منسٹر بھی اس زمانے کا وہ تھا جو اسی ایمان کے ماحول میں عمر بن عبدالعزیز کے سائے میں پڑھ رہا تھا، اس نے چراغ کی اور اسی تحریر کے پیچھے پلٹا کے اس کاغذ کے پیچھے لکھا اور یہ کہا امیر المومنین سارا بیت المال آپ کے قبضے میں ہے، اگر آپ حکم کریں تو پورے خزانوں کا منہ میں آپ کے گھر کی طرف کھولنے تیار ہوں، لیکن جو تربیت آپ نے دی اس تربیت کی روشنی میں میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر مہینہ گزرنے سے پہلے آپ کی موت کا وقت آ گیا تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس جب تقوی کی زندگی بنی تھی تو پھر سردار بھی، وزرا بھی، اور اولاد بھی، اور عورتیں بھی، اور بچے بھی، ابھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن ان کو کھل رہا تھا، اللہ کے وعدوں پہ ان کو اطمینان ہو رہا تھا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اس موت سے ہم بھولے غافل ہیں، ہم تو دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہیں کریں گے تو سامنے والا کیا بولے گا، پڑوسی کیا بولے گا، ہم دنیا کی ریس میں اپنی زندگی کا جوا کھیل رہے ہیں، اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیے، اپنے اسلام کا دیوالیہ کھڑے بازار میں کر دیے، اور ہمیں پتا نہیں کہ ہم اپنے اعمال سے اپنے نبی کو رسوا کر رہے ہیں یا ہم نبی کو محبوب بنا رہے ہیں، اس سے بھی ہمارے دل پتھر اور بےحس ہو گئے کہ یہ شعور بھی ہمارا لڑ گیا، یہ جذبے بھی ہمارے ختم ہو گئے کہ ہم ان چیزوں کو سو. جب یہ بات آئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی چیخ نکل گئی، آپ نے بچوں کو بیوی کو بلایا اور فرمایا میرے بیٹو سنو کہ تمہارے لیے کیا پیغام آیا، فرمایا کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تم اپنے باپ کو مجرموں کی صف میں دیکھو اور اس کے ہاتھوں پہ آپ کی ہتھکڑیاں پڑی ہو اس سے تم قبول کرو گے، یا یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا میں جس حالت میں اس پہ تم اللہ سے راضی رہو اور قیامت کے دن تم اپنے باپ کو سرخرو کرو؟ بیٹوں نے بی نے کہا کہ بے شک اس پہ ہمارا رحم نہیں گیا، ہم راضی ہیں اپنی حالت سے. مورخ لکھتا ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خطبہ دے رہے تھے اور شہزادے اور ان کے لاڈلے بیٹے سامنے کی سب بیٹھے ہوئے تھے تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ غریب سے غریب کے بچوں کے بدن کے اوپر چمکیلے کپڑے نظر آ رہے تھے اور وقت کے بادشاہ اور وقت کے خلیفہ کے بیٹے پیمن لگے ہوئے پھٹے کپڑوں کے اندر عید کی نماز ادا کر رہے تھے. تو میرے دوست جب زندگی میں اپنی باری آئی تو استعفا بندیاں لگا اور دوسروں کو دینے کی باری آئی تو سب کچھ پھونک دینے کا راستہ آ گیا. لیکن اب یہ ہے کہ صاحب یہ میرے لیے، یہ میرے بچوں کے لیے، میں مر گیا تو کل کے لیے، پرسوں کے لیے، ارے کس کے لیے کیا ہے وہ اللہ کے قبضے میں، ہمارے قبضے میں نہیں، نہیں دیکھتے افطار کے اندر اور اللہ نہیں دکھاتے ہم کو روزہ، ایک موت کھاتے بیٹھے افطار میں آ گیا توڑ کے توڑا آپ لے لیے، ارے ایک موت پہ پانچ آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے، یہ خدا کا نظام ہے، انہوں نے جتوں کا نام لکھا تھا اتوں کے حالت میں پہنچا دیا، ایک مجلے پہ تین آدمیوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ کھا رہے تھے آگے تو محبت میں آپ کو دیا، آپ نے ذرا لیا آپ کو دے دیا، تو اللہ بتلا رہے کہ بھائی تقسیم ہمارے قبضے میں ہے اور جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو ہر ایک کو دیتے ہیں اور اپنی قدرت سے دیتے ہیں، اور جب ہم پکڑنے کے اوپر آتے ہیں تو مال و دولت کے انبار میں تمہاری زندگی کو رسوا کر دیتے ہیں. سورہ کہف کی تفسیر میں ہے، اس زمانے میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام لقیانوس تھا اور اللہ نے اسے بہت بڑا خزانہ دیا تھا اور اس خزانے کی ایک کنجی اس کے پاس، ایک اس کی وزیر خاص رازدار کے پاس. اب ایک دن بیٹھے بیٹھے رات میں اس کو خیال آیا کہ اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑے تخت و تاج اور اتنی بڑی شوکت و حشمت کے تذکرے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں اپنے خزانے کو ایک بار جی بھر کے تو دیکھوں کہ میرے خزانے کا حال کیا ہے. اس نے جا کے تالا کھولا اور تالا کھول کے اندر چلے گیا. اب اندر جا کے دیکھتا تو کہیں سونے کا ڈھیر ہے، تو کہیں ہیروں کا ڈھیر ہے، تو کہیں مال کا ڈھیر ہے، تو کہیں چاندیوں کا ہے، تو ایک ایک جگہ کھڑا ہے اور حسرت سے خوشی کے اندر دیکھ رہا ہے کہ کتنی دولتوں کا میں مالک ہوں، کتنی طاقتوں کا میں حامل ہوں اور کتنے خزانے میرے قبضے میں ہیں. اب اللہ کی شان یہ کہ اسی وقت اللہ نے وزیر کے دل میں ولولہ ڈال دیا، اسے خیال ہوا کہ میں آج تو خزانے سے نکلا تو اسے بند بھی کیا یا رو میں ویسی آ گیا، اگر کھلا چھوڑ کے آیا تو صبح میری گردن اتار دی جائے گی، یہ اپنے بستر سے بھاگا دیکھنے کے لیے. وہاں جا کے دیکھا تو تالا کھلا پڑا ہوا ہے. اسے ایک دم خیال آیا کہ میرا گمان صحیح نکلا، اس نے حیبت کے مارے اپنی کنجی نکالی اور تالا ڈال دی. اب بادشاہ اندر ہے اور باہر سے تالا پڑ گیا، اب اسے کچھ خبر نہیں، دیکھتے دیکھتے جب تھک گیا سیر ہو گیا تو اب جانے اور اپنے محل میں آنے کے لیے پہنچا تو کیا دیکھتا کہ تالا بند ہے. ادھر صبح ہوئی تو شور مچ گیا کہ صاحب بادشاہ سلامت اپنے بستر پہ نظر نہیں آتے. کوئی کہا کھو گئے, کوئی کہا کہ شیر کے شکار کے شوق میں چلے گئے, کوئی کہا کہ کسی جگہ چلے گئے. اب جنگلوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور کناروں پہ ڈھونڈ رہے ہیں اور جہاں جہاں امکان ہے وہاں تلاش کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کسی کے دماغ میں نہیں ڈالے تو کسی کے دماغ میں آتا کہ کوئی تصور ہی نہیں کہ میں خزانے کو بھی دیکھنا چاہیے. تین دن اسی حالت میں گزر گئے کہ رات دن فوجیں دوڑ رہی ہیں, وفادار طبقے دوڑ رہے ہیں اور ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, لیکن اس کے نتیجے کے اندر کئی بادشاہ کو پتا نہیں چلا. تین دن کے بعد وزیر کو خیال آیا کہ بغاوت نہ ہو جائے اور خزانے پہ کسی کا قبضہ نہ ہو جائے. وہ خزانے کو دیکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے قفل کھولا, اندر آ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سونے اور ہیروں کے ڈھیر پر بادشاہ کی لاش پڑی, کسی جھوپڑے میں نہیں پڑی, کسی اور کی بندوق کی گولی سے نہیں پڑی, اپنے خزانے میں سونے چاندی کے اور ہیروں کے ڈھیر پہ بادشاہ کا لاش پڑا ہوا ہے. اور سرانے ایک چٹھی پڑی ہوئی ہے جس چٹھی کے اوپر اس نے لکھا کہ ہائے افسوس, دنیا جن چیزوں پہ ناش کرتی ہے اس کا دھوکہ مجھ پہ کھل گیا کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں اور خزانوں پہ ایک چنے کے دانے کے لیے اور پانی کے قطرے کے لیے تڑپ رہا ہوں, لیکن کوئی میری پکار کو سننے والا نہیں ہے اور کوئی مجھے بے چینی کو دیکھنے والا نہیں ہے. اس حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہوں. تو اس کا لاشا پڑا ہوا تھا اور یہ تحریر چھٹی تھی. تو جب خدا موت کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہیرے اور خزانوں کے بیچ میں موت دے دیتے اور آدمی تڑپ رہا. تو میرے دوستو, یہ زندگی اللہ کی امانت اور امانت ہے, اسی لیے اللہ اس کا سوال کریں گے کہ ہماری نعمت کو تو نے کہاں بڑھتا. اور اللہ نے اس نعمت میں برکت دی کہ آؤ ہماری مہمان کے سائے میں آؤ, ہمارے قرآن کے پیغام کی روشنی میں آؤ, ہمارے نبی کی اداؤں کے سیکھ کر اللہ کی عظمتوں کو پانے کے دروازے پہ آؤ, ہمارے تقوی کے خزانوں سے اپنے فسق و فجور کے دھونے پہ آؤ. اس کے لیے اللہ نے ماہ مہمان دیا تاکہ آدمی اپنے کھانے پینے کو چھوڑ کر اس تقوی کے راستے کو تلاش کرے. ہم سمجھے کہ کھانے پینے کا وقت بھی بچا, اسے بھی کمانے پہ لگا دیتے. اب تو رخ ہی بدل گیا سوچنے کا, دیکھنے کا, بولنے کا, کہ آدمی کی ساری زندگی اسی دنیا میں لگ, اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں, آخرت کے تقاضے کیا ہیں. جب پتہ ہی نہیں تو ایمان سیکھے گا کیا, ایمان کی محنتیں کرے گا کیا, وہ اللہ کی بڑائی کو پانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے گا کیا, وہ اللہ کی دعوت کیا دے گا اللہ کے بندوں کو کہ میرے اللہ اتنے بڑے ہیں. ارے میں خود اللہ کی بڑائی کو نہیں جانتا تو میں اللہ کی بڑائی کو کیا جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اسی دعوت پہ لگایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ, کہ ہر ایک سے کہو اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اللہ کرتے ہیں تو اپنی قدرت سے ہی کرتے ہیں, جب اپنی قدرت سے کرتے ہیں تو کوئی طاقت اس میں بیچ میں نہیں آتی. جتنی چیزیں ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے, مخلوق ہے, ان کے قبضے میں محتاج ہے, یہ چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا. طوفان آیا نوح علیہ السلام کو اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی تھی اور آپ نے کشتی بنا لی اور کہا کہ دیکھو جب عذاب آئے گا تو یہ ہوگا. بیٹے نے ناش کیا کہ وہ کتنی اوپر آئے گا, میرا خط تو پہاڑوں سے باتیں کر رہا ہے, چٹانوں کو ہاتھوں سے موم کی طرح موڑ لے رہا ہے, توڑ لے رہا ہے, تو میں چٹانوں کے منڈیر لگا کر اپنے آپ کو بچا لوں گا, اتنی اوپر پانی کدھر سے آئے گا. لیکن جب اللہ نے پانی بھیجا تو پتھروں سے بھی نکلا, تنور سے بھی نکلا, انسانوں کے بدنوں سے بھی نکلا. اب پانی پانی جس کے اندر آدمی ڈوبنے لگا, پہاڑ بھی ڈوب گئے, سب ڈوب گئے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک بڑھیا جو جھوپڑے میں رہتی تھی, نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک بڑھیا جو جھوپڑے میں رہتی تھی اور اللہ پر اور مجھ پر ایمان لا لی. اس نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی, میں اللہ کی ذات پر اور آپ کی نبوت پر ایمان لا لی, اور اگر جس وقت عذاب الہی آئے گا تو آپ مجھے میری مدد کرنا اور مجھے اپنی کشتی میں چڑھا لینا, میں کمزور ہوں, میں اپنے جھوپڑے سے آنے کے لائق نہیں ہوں. آپ نے کہا تھا کہ پریشان نہیں ہونا, میں تجھے لے لوں گا. اللہ کی شان یہ کہ اللہ نے بھلا دیا. اب یہ حیران ہے کہ یا اللہ تیری ایک بندی سے میرا عہد تھا, میں بھلا دیا, اب اس کا کیا ہوا ہوگا, بے چین. سات دن سات رات جتنی بھی مدت گزرنی تھی مختلف روایات کے مطابق پانی کے سیلاب چلتے رہے, پھر پانی تھما اترا, اترتے اترتے جب پانی ختم ہو گیا, حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین کے کنارے سے لگ گئی, تو نبی اللہ دوڑے ہوئے نکلے کہ ذرا جا کے اس جھوپڑے کی خبر لوں کہ اس بڑھیا کا کیا ہوا. وہاں جا کے دیکھا تو بڑھیا پوری سکون سے بیٹھی ہے اور اس کے جھوپڑے کے اوپر پانی کا چھینٹا بھی نہیں پڑا, وہ کچھ کہہ اپنی جگہ کے اوپر. اب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بڑھیا تو یہاں کیسے ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی, جس اللہ میں ایمان لائی اس اللہ نے میری حفاظت کی. تو پانی اللہ کی مخلوق ہے جو ساری دنیا کو ڈوبے رہا ہے, ایک جھوپڑے کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اگر ڈوبا نہیں اس کی تاثیر ہوتا تو اس کا بھی نام و نشان مٹ جاتا. لیکن اللہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی ساری چیزیں ہماری مخلوق ہیں، یہ مال کسی کو عزت دے رہا، کسی کو ذلت دے رہا، اس لیے کہ مال کے اندر عزت کی تاثیر نہیں ہے، مال کا تو حال ہی قیامت تیز ہے. عربی کے اندر مال کے معنی ہے مٹ جانے والے، بہ جانے والی اور ختم ہو جانے والی چیز کا نام مال ہے، اور باقی رہنے والی چیز کا نام اعمال ہے. ہم کیا سمجھے مال باقی رہنے والی چیز ہے، اسے بس اٹھا اٹھا کے رکھو. تو ہمارے حضرت یہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو مال جب آتا ہے تو اپنا خرچ بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اگر 10 لاکھ لے کے آ رہا تو 20 لاکھ کی تمنائیں لے کے آ رہا، صاحب ہم تو ایسا کریں گے ایسا کریں گے، تو ابھی 10 لاکھ آنے سے پہلے باقی 10 لاکھ کے قرض لینے کے پروگرام بن رہے ہیں، اسے سود پہ لیں گے، دھوکے سے لیں گے، ان سے لیں گے، بھائی سے لیں گے، یہاں سے لیں گے. تو گویا مال آنے سے پہلے مال والے کو مال والے کو اس کا مال کا جذبہ اسے فقیر بنا رہا، جیسے فقیر مانگ رہا ویسے یہ بھی مانگ رہا. 2 لاکھ آ رہے تو 10 لاکھ کی تمنا آ رہی ہے، ارے میاں کاروبار ایسا کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. ارے 2 لاکھ میں کہاں ہوتا، ارے 2 لاکھ دیتے کے ساتھ ہی 8 لاکھ کا ڈپازٹ پہ یوں مل جاتا ہے، چٹکیوں میں ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ خبیث مال آ جاتا ہے، جس کے 2 پیسے بھی 1 پیسہ بھی اگر آدمی کھا لے تو حدیث پاک میں فرمایا جس نے سود کا مال استعمال کر لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے اپنی ماں سے 36 مرتبہ بے حیائی کا فعل کیا. شرابی ہونا، کبابی ہونا، آدمی گوارا کرے گا، لیکن ماں کے ساتھ بے حیائی اور زنا کم ہے. لیکن آقا نے بتلا پیشن وہی کی کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو ایسے بدنصیب بھی اس امت میں آئیں گے جیسے بنی اسرائیل میں ہوئے تھے، کہ وہ ماں کے ساتھ بھی اپنا منہ کالا کریں گے. یعنی حیا لوٹتے لوٹتے آج کی ذلتوں کی اس انتہا پہ آ جاتا. اسی لیے فرمایا سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، سود کا لکھنے والا، سود کے اوپر اطمینان دلانے والا، یہ سب کے سب سودی گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے. اب آدمی ارے صاحب نہیں لیے تو تجارت اتنی بڑی، ارے چلے بیچو اللہ کے نام پہ، اس لیے کہ روزی تو اللہ کے قبضے میں ہے، نہ چلے میں ہے نہ جواہرات کی دکان میں ہے. یہ تو ایک بہانہ ہے کہ سبب کے طور کے اوپر کسی چیز کو کرو اور اس میں اپنے امتحان کو پورا کرو کہ مولا اس کے اندر میں تیرے حکموں پہ راضی ہوں. یہ تو بنیوں کی آنکھ ہے کہ وہ کاؤنٹر کو دیکھتی، چیزوں کو دیکھتی، مال کی گڈیوں کو دیکھتی، اور نبیوں کی آنکھ یہ ہے کہ ان تینوں کے بیچ میں ہونے والے عملوں کو دیکھتی کہ اس کے بیچ میں ہمارا اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے. یہ اعمال پہ اللہ میری پرورش کرتے ہیں، مال پہ اللہ میری پرورش نہیں کرتے. تو مال جب آتا تو اپنا مزاج، اپنا خرچ دونوں لے کے آتا. اپنا خرچ تو یہ لے کے آتا کہ 2 لاکھ لایا تو 10 لاکھ کا خرچہ بھی لے کے آتا. پھر اپنا مزاج لے کے آتا، ارے میں مال والا ہوں، میں غریبوں کے ساتھ کیسے بیٹھوں گا، میں مال والا ہوں، میں دوسروں کو اپنی بیٹی کیسے دے دوں گا. اب یہ جذبہ اسے کہیں ٹھکانے لگنے نہیں دیتا، اب اس کی زندگی اسی میں برباد ہوتی. ابھی جب میں مال والا ہوں تو مال والوں سے رشتہ کر رہا ہوں، تو اب اس مال والے کے مقابلے میں مال خرچ کرنا میرے لیے ضروری ہے. اب یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر اس کا نام، یہ اس کا پہلا قدم ہے کہ کھانے سے روکو، پینے سے روکو، آنے والی بھوک پہ پیاس پہ صبر کرو. یہ نہیں کہ صاحب اسی یہ صبر کی انتہا ہے، بلکہ اس تربیت کے بعد ہر وہ گدگداہٹ اور ہر وہ جذبہ جو تمہارے دلوں میں پیدا ہو رہا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جا رہا، اس سے بچنے کے اوپر جو کیفیت آئی اس پہ جمے رہو، اس کا نام صبر ہے. جیسے تم بھوک پہ جمے رہے یہ صبر بن گیا، اور تم پیاس پہ جمے یہ صبر بن گیا. اسی طریقے سے آدمی اس پہ بچے. ارے بھائی وہ شادی کیا، یہ بھی وہ شادی ہے کہ قرآن کہہ رہا سیدھی سادی شادی کرو. ارے سیدھی سادی شادی کیا کریں گے بھائی، اللہ نے مال دیا تو مال آج ہی کے لیے تھوڑی دیا، لیکن آج ہی مال خرچ کرنا ضروری ہے. اب وہ شادی کا جس میں نغمہ و سرور نہ ہو، وہ شادی کا جس میں رقص و موسیقی نہ ہو، وہ شادی کا جس میں ویڈیوگرافی اور تصاویر نہ ہو. اب آدمی اب ایک ایک چیز کو لے گا، وہ شادی کا جس میں روشنی کی چادریں تنا دی جائیں، وہ شادی کا جس میں اپنے دولت کی بہار نہ دکھائی جائے. ارے یہ ساری چیزوں کے لیے تھوڑی اللہ نے شادی کا وقت دیا. اب جب مال کی بنیاد پہ شادی کر رہا ہے تو سامنے والے کے مال سے تو زندگی بھر کی کمائی وہ ایک دن کے اندر آدمی کے ہاتھ کو آ جائے. کیا کہتے کہ صاحب ہم ایسی شادی کی اور کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ بیٹی کی ناک رکھنا ہے، سسرال والوں سے اپنی آنکھ ملانا ہے، لہذا مال والوں سے شادی کرو. اور آقا کیا بتلا رہا ہے، اعمال اور ایمان والوں سے شادی کرو. جس نے مال کو بنیاد بنا کے شادی کیا وہ یہودیت کے راستے پر جائے گا، اور جس نے حسن کو بنیاد بنا کے شادی کیا وہ عیسائیت کی بنیاد پہ جائے گا اور شریعت کی بنیاد پہ نہیں آئے گا. اور جس نے نام و نمود کو اور دنیا کے شور شرابے کو اور حسب و نصب کو بنیاد بنائے گا وہ بت پرستوں کے راستے پہ جائے گا، وہ خدا پرستوں کے راستے پہ نہیں جائے گا. اور جو آدمی تقوی کو بنیاد بنا کے چلے گا اللہ پاک اس کے لیے اپنے غیبی دروازے کھولیں گے، وہ نبی کے راستے پہ چلے گا، وہ خدا پرست قرار دیے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ہے حضرت عبداللہ جو ابن مبارک کہ جن کی زندگی میں تقوی، طہارت، حدیث، علم، قرآن، فقہ، فہم اس درجے تھی اور اتنے تقوی اور محتاج زندگی پہ تھے کہ بڑے بڑے اس زمانے کے علماء نے لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک میں ایک کمی ہے اور وہ صحابیت کی کمی ہے، باقی ساری چیزیں صحابہ جیسی ان کی زندگی میں. اس شان کے وہ بزرگ تھے. اور کس کے بیٹے تھے؟ اپنے باپ مبارک کے بیٹے تھے. اور مبارک کون تھے؟ تو ان کی تاریخ میں لکھا کہ مبارک ایک اپنے زمانے کے رئیس اور اپنے زمانے کے نواب کے باغ کے مالی تھے، رکھوالی تھے، باغ کی نگرانی کرتے تھے. اب باغ کی نگرانی کرنے والی کی کیا ہے؟ بھائی 25 روپے لے لو دن، اس زمانے کے حساب سے تو 5 روپے مل گئے تو بڑی بات ہے، اور اس زمانے کے حساب سے واچمین کو کیا ملتا؟ وہ باغ کے واچمین تھے. اب واچمین کی حیثیت کیا؟ اب ایک دن باغ کے مالک وہ رئیس آئے اور انہوں نے کہا کہ مبارک پیاس لگ رہی ہے، ذرا انار کا شربت پلا دو. انہوں نے انار توڑا، اسے ہاتھوں سے دبایا، کٹورا میں شربت نکلا، لا کے دے دیا. انہوں نے پی کے کہا کہ ارے تو کھٹا ہے، دوسرا لا کے دے دو. انہوں نے دوسرا توڑا، لا کے دیا، وہ شربت بھی کھٹا نکلا. انہوں نے کہا مبارک برسوں گزر گئے تم کو اس میں رہتے ہوئے، اتنی تمیز نہیں تم کو کہ کون سے درخت کا میٹھا ہوتا ہو، کون سے درخت کا کھٹا ہوتا. تو مبارک نے اپنے مالک سے کہا کہ حضور آپ نے مجھے باپ کی نگرانی کے لیے رکھا، پھل کھانے کے لیے نہیں رکھا. مجھے کیا پتا کہ کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا پھل کھٹا ہے، میں تو نگرانی کرتا ہوں. ایک دم نواب کے اس رئیس کے دل پہ حیبت تاریخ ہوئی، اتنا متقی آدمی ہمارے عملے میں موجود ہے کہ جسے پھلوں کے اندر آج تک اتنی جرات نہیں ہوئی خدا کے خوف سے کہ میں کوئی پھل کھا لوں. میری ملازمت تو اس پہ ہے کہ میں نگرانی کروں. بس ایک دم تقوی کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک اعمال کے ذریعے دوسروں میں محبت ڈال دیتے. اسی لیے فرمایا کہ تقوی پہ اللہ دوسروں میں محبت ڈالتے ہیں، تمہاری محنت کے بغیر دوسروں سے تمہارا کام بنا دیتے ہیں، اور دوسروں کے اور تمہارے بغیر خدا غیب سے اپنی قدرت سے تمہارا کام بنا دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو کیا ہوگا کہ جو ہم سے ڈرتا ہے ہم اس کے لیے تنگیوں میں سے راستہ نکال دیتے ہیں. تو تنگیوں میں سے راستہ متقی کے لیے نکلتا ہے، اور مالداروں کے اندر ان کے مال میں تنگی آ جاتی ہے. ارے بھائی مال جب تک تھوڑا تھا زندگی ٹھیک تھی، ہنستے بولتے کھاتے تھے، اب ٹیلی فون آیا تو انکم ٹیکس والے کا، اب ٹیلی فون آیا تو سیل ٹیکس والے کا، اب ٹیلی فون آیا تو وہ فلاں چنگی والے کا، اب فون آ گیا تو وہ ادھر سے کسی منسٹر کا. اب عذاب ہوگی زندگی کے ہر وقت ایک ساتھ گیا جیسا نکلتا بلوں سے، ہر گھنٹی کے اوپر ایک اللہ کانوں میں پکار رہا ہے. تو دنیا میں اتنے زہر پکار رہے تو قیامت میں کتنے زہر پکارے گا؟ تو اس لیے فرما کہ اس کے خمیر میں اللہ نے راحت نہیں رکھی اور آدمی اس میں راحت ہوگا. اب وہ مبارک کی محبت تقوی کی وجہ سے مالک کے دل میں بڑھی. اب وہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ اسے میں خالی باپ کی نگرانی کا مالی بناؤں، اسے ذرا بڑا عہدہ دے دوں کہ اپنے بہت سارے کام ہیں، اسے مشیر بنا لو، اپنا ایڈوائزر بنا لو کہ ضرورتوں پہ اس سے مشورہ کر دیں گے. اور تقوی سے آدمی کا فہم بھی بڑھتا ہے. اتقو بھی فراست المومن، کہ جب اللہ سے ڈرنے والا آدمی بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چوکنا رہو مومن کی فراست سے. اللہ اسے فہم دیتے، اسے برکت دیتے، اس کے سوچ دیتے، اس کو نئے نئے راستے ہدایت کے اور حفاظت کے بتلاتے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے. وہ یعنی اللہ وہ نور دیتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کی آنکھ سے دیکھتا ہے، ایسی تاثیر اسے پیدا ہوتا ہے. تو اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو اتنا متقی آدمی ہے کہ یہ باغ میں رہنے کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے محل میں رہنے کا ہے، اس سے تو مشورے کرو. اب تھوڑے دن کے بعد میں اکلوتی بیٹی ہے اور شہزادوں کے پیغامات چلے آ رہے ہیں. اب دماغ تصفیہ نہیں کر رہا، اگر کل کے دن لڑائی ہو گئی تو یہ ملک کی تلواریں ہمارے خلاف کھلیں گی، اور نہیں دیں گے تو پھر یہ مسئلہ کھڑے ہوگا، دیں گے تو یہ پریشانی ہوگی. اب بڑے بڑے شہزادوں کے پیغامات آ رہے ہیں، وقت کے بادشاہ اپنے اپنے بیٹوں کے لیے مانگ رہے ہیں. اب یہ میاں بھی پریشان ہے کہ کیا کریں. تو بیوی نے کہا کہ بہتر یہ کہ مبارک سے بھی تو مشورہ کرو، اس سے پوچھو کہ کیا رائے ہے. تو مبارک سے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا حضور میری رائے یہ ہے کہ کسی اللہ سے ڈرنے والے کو دے دو تو وہ تمہاری لڑکی کی حفاظت کرے گا، اس لیے کہ ہر دھکے پہ اسے خیال آئے گا کہ آخرت میں جواب دینا. حدیث پاک میں آتا اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی غیبت میں، یعنی شوہر کے پیٹ پیچھے، شوہر سامنے نہیں ہے، وہ کوئی رشتے داروں میں گئی، کسی محفل میں گئی، اس کے گھر میں کوئی ملنے کو آ گئے، اور اس نے بے تکلف اپنے شوہر کی تعریف کی کہ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے سائے میں امن سے ہوں اور میرا دل مطمئن ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کے پیچھے اپنے شوہر کی تعریف کرے اللہ کا نبی اس مرد کو جنتی ہونے کی خوشخبری دیتا. اور اگر آدمی کی زندگی ایسی عذاب کی بن گئی کہ نہ تقویٰ ملا، نہ خدا کا خوف ملا، نہ آخرت ملی، نہ قرآن کا بہر ملا، نمک بڑھ گیا تو قیامت ہو گئی، مرچ بڑھ گئی تو جلاد بن گئے، اور ذرا وقت کے اوپر نہیں ہوا تو اس کے ماں باپ کو اٹھا کے بٹھا دیے، اور ذرا کچھ نہیں ہوتے کے ساتھ یہ قیامت قائم ہو گئی. کیا ہو رہا تھا سر؟ بیوی کے ساتھ سلوک ہو رہا. ذرا باہر نکل کے سلوک کر کے دیکھو کیا جواب ملتا. ایک بے زبان کی حیثیت سے گھر میں آ گئی اور اللہ نے ایک مہلت دے دی تو ہم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا. اسی لیے اہل اللہ نے کہا کہ ارے ظالم، تجھے خیال نہیں آتا جس سے کے ساتھ وہ اپنی راتیں گزارتا ہے، اس کو برا کہتا ہے اور اس پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تیری حیا کال اڑ گئی کہ تجھے یہ شعور نہیں پیدا ہوتا. کیا آدمی یہ تو سوچے کہ میں جس کے ساتھ زندگی کے اپنے پاکیزہ اور پوشیدہ جذبات کو پورا کرتا ہوں اس پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، اسے برا کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ راستہ امت کو بتلایا. تو اب یہ کس کو سمجھ میں آئے گا؟ جو متقی ہوگا وہ ان چیزوں کو سمجھے. تو مبارک نے کہا کہ کسی ایسے کو دیجیے جس میں تقویٰ ہو تو آپ کی بچی محفوظ رہے گی، اس کا دین بھی محفوظ رہے گا. اب جب آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، استخارہ کیا، جو بھی کیا، تو میاں بی کے ذہن میں آیا ارے ہمارے نزدیک مبارک سے زیادہ متقی اور کون ہے، اور اتنے برسوں سے اس بچے کو دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے پاس کام کر ہی رہا ہے، چلو ادھر ادھر کیا دیتے، انہیں کو اپنی بیٹی دے دیں. اب جب ان کو اپنی بیٹی دیا تو اس سے وہ پاکیزہ اولاد پیدا ہوئی جن کا نام عبداللہ ابن مبارک بنا، جو اپنے زمانے کے صحابہ جیسے بن گئے. کہ صحابیت کی ایک کمی تھی، تقویٰ اور طہارت کا کمال تھا، اور ایمان اور اعمال کی محنتیں تھیں، اور اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا، حدیث پاک کے درس میں 4 مہینے دینا، اور خدا کے راستے کے جہاد اور کوششوں میں 4 مہینے چلنا، اور ان محنتوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے. اور اپنے زمانے کے اہل حق جتنے اہل اللہ تھے ان اللہ والوں کے پاس اپنا مال بھیجتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میرے مال کے ہدیے کو قبول کرو، خدا نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی. کہ فضیل ابن عیاض جیسے جن کے دستر میں 20,000 آدمی کھانا کھاتے، ان کے دستر کی ذمہ داری عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے لے رکھے تھے. وہ سجدے میں دعا کرتے تھے کہ مولا انہوں نے میری دنیا کی کفالت کی، آپ ان کی آخرت کی کفالت کر دیجیے. تو اس طرح اللہ والوں کی دعائیں بھی ملتی رہی اور خود ولایت کی چوٹیوں پہ رہے. تو یہ نسل کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تقوی کے راستے سے پیدا ہوئی، یہ شوق اور نمائش کے راستے سے نہیں پیدا ہوئی. تو میرے دوستو، اس راستے میں چلنے پر امت کو ڈالا گیا کہ یہ مہینہ تقوی کا ہے، تم تقوی کو بنیاد بناؤ کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو. کب تک سائے سے ڈرو گے، خیالات سے ڈرو گے، رشتہ داروں سے ڈرو گے، اپنی اولاد سے ڈرو گے، اپنی بیوی اور ان کے رشتہ داروں سے ڈرو گے، ہر مخلوق سے تم گھبراؤ گے اگر ایک اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو. اسی لیے فرمایا، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یاد رکھو اگر لگانے کی جگہ پہ تم نے جان و مال نہیں لگائی تو خدا اس جگہ جان و مال کے لگنے کو مجبور کر دیں گے جو تم کو ناگوار گزرے گی. اب مقدموں میں لگاؤ، اب عدالتوں میں لگاؤ، اب اس انکم ٹیکس کے والوں کے دروازے کی چوکھٹ پہ لگاؤ، اب اس گویا چاپلوسوں کے پرمٹ ملنے والوں کے قدموں پہ لگاؤ، اب یہ مال وہاں لگے گا، اب یہ ایمان پہ نہیں لگے گا تو عذاب کے طور پہ وہاں لگے گا. اور اگر یہ آخرت کا توشہ بنا اور ایمان کی محنت میں لگا تو اس کا اندازہ رکھ. تو اس لیے صحابہ کرام میں جو مالدار تھے ان کا مال بھی اور جو بے مال تھے ان کی تنگی بھی، دونوں کے اندر وہ اپنی زندگیوں کی راحتوں میں رہتے تھے، اس بنا کے اوپر کیسے آخرت کا ذخیرہ بنا رہے ہیں. اور بچ جاتا تو حیران ہوتے تھے، یا اللہ بچا ہوا مال پہلے ختم ہوگا یا موت پہلے آئے گی؟ اگر موت پہلے آ گئی تو یہ بچے ہوئے مال کا میں آپ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں آپ کو کیا منہ دکھا سکوں گا؟ اس بات کے اوپر کانپ رہے ہیں، اس کے اوپر ڈر رہے ہیں. تو زندگی کا ایک مزاج امت کا بنایا تھا کہ بس سخاوت کے راستے پہ امت، غمخاری کے راستے پہ اور دلجوئی کے راستے پہ اتنی بڑی کہ ہارون رشید کے زمانے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو ہارون رشید نذرانہ پیش کرتے تھے. وقت کا بادشاہ ہے جس کے خزانوں کی کوئی کمی اور گنتی نہیں تھی، اور وہ پیش یہ کرتے تھے کہ 500 اشرفیاں ان کو ماہانہ نذرانے کے طور پہ دے دیتے. اور وہ 500 اشرفی کیا ہوتے تھے؟ یعنی ہمارے زمانے کے حساب سے اگر اس کا اندازہ کرو تو ہر اشرفی سونے کی ہوتی، اور کم سے کم درجے کی اشرفی بھی 1 تولے کے مماثل. تو 500 اشرفی کا مطلب 5 کلو سونا، یہ نذرانے کے طور پہ دیا جا رہا ہے. لیث ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے محدث تھے ہارون رشید کے زمانے میں، اور اللہ نے ان کو تجارت میں برکت دے رکھی تھی، تو انہوں نے 1000 ماہانہ امام مالک کی خدمت کے اندر نذرانہ پیش کیا. ہارون الرشید کو پتا چلا تو خفا ہو گئے کہ بادشاہ کی حدت کی اس نے کہ ہم سے ہمارے سے دگنا دیا. تو بلا کے کہا لائس تم کو کیا ہو گیا، جنہیں ہم 500 دے رہے ہیں تم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم 1000 دے سکتے ہو. تو لائس نے کہا کہ اے ہارون یہ بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے جو کمائی دی ہے تو میری روزانہ کی کمائی کم سے کم 1000 اشرفی ہے. مجھے شرم آتی ہے کہ اگر ایک دن کی کمائی بھی نہیں پیش کروں تو اللہ والے کی خدمت میں کیا پیش کروں، اس لیے دیتا ہوں. اور جس کی روزانہ 1000 سے زیادہ اور 3000 سے لے کے 80000 تک کی آمدنی تھی، روزانہ کی یومیہ، کبھی اتنی کبھی اتنی، لیکن 1000 سے کم نہیں ہوتی تھی. صاحبزادے کہتے ہیں پوری زندگی میرے باپ نے زکات ادا نہیں کی، اس لیے کہ مال جمع کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، جو آیا اسے خرچ کر دیا. تو فرمایا زکات عائد کرنے کا موقع نہیں آیا. زکات وہ دے جو مال جمع کرے، یا مال جمع کرنے کا رغبت ہی نہیں تھی، جو آتا وہ اللہ کے نام کا خرچ ہوتا. کب خرچ کرے گا آدمی؟ اگر یہ روزوں کی حقیقت اتر گئی کہ میں نے 4 گھروں میں افطار بھیجا، اللہ نے میرے پاس اس سے زیادہ افطار جمع کرا دیا. بچے دیکھتے ہیں رات دن، میں باپ یہ لا لیے بازار سے، اور بھائی یہ لا لیے بازار سے، اور اما یہ تلن کرا دیے، اور نوکر نے یہ پکا دیا، اور دیکھتے دیکھتے دسترخوں پہ ڈھیر لگ گیا، اور سال کے 11 مہینے کبھی ایسے گو گو گویا چوچنے نظر نہیں آتے کہ یہ بھی پکا، کھارا بھی میٹھا بھی. اب انہیں بچوں سے ماں کہہ رہی ہے اور انہیں بچوں سے باپ کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کشتی جوڑو ذرا پڑوس میں دے دو، یہ کشتی جوڑو ذرا یہ پڑوس میں دے دو، یہ کشتی لے جاؤ ذرا مسجد میں دے دو. ارے کیا، اب تھوڑی دیر میں وہی معصوم بچہ دیکھ رہا، ارے اتنا آ گیا تھا اب سارا خالی ہو گیا ہمارے دستر میں، اب وہ جا کے مسجد کو دیکھ پلٹ کے آیا، اتنی دیر میں اتنی جگہ سے آ گیا کہ دستر پہ رکھنے جگہ نہیں. ارے اما جان آپ نے جو نہیں پکایا وہ بھی آ گیا، باپ نے جو نہیں خریدا وہ بھی آ گیا، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ بیٹا رمضان کی برکت ہے، تم نے اللہ کے نام پہ دیا، خدا اپنے خزانوں سے دے دی. تو اللہ بتلا رہے جب تم ہماری نسبت پہ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ اتنی برکت کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی ذات کا اعتماد ہی ختم ہو گیا. تو یہ ماہ مبارک اس اعتماد کو لے کر آیا. اب جب اعتماد آیا تھا تو آدمی جہنم سے کانپتا تھا کہ یا اللہ اس جہنم کو کون دیکھے گا جس کی ایک چنگاری کی تاب نہیں لا سکتے، اور جس میں خون اور پیپ دیا جائے گا، دنیا میں ہم اپنے گندگی کو نہیں دیکھ سکتے، اور وہاں جہنمیوں کا پیپ پلایا جا رہا کہ لو یہ پیاس کا بدلا ہے، اور ایسے پلایا جا رہا کہ ہوٹ رہ کے نیچے کا نیچے زمین کو لٹک گیا، اور اوپر کا چلے گیا تو آسمانوں سے بلندی کے اوپر چلے گیا. کتنی وحشت ناک شکل اس کی بن گئی. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ آقا کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے جہنمی کے مونڈے سے لے کے گردن تک کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگا. تو اب آدمی اندازہ کرے وہ کتنی ہیبت ناک شکل کا ہوگا. ذرا پیر پھل گیا تو گھبرا رہے، ذرا چہرہ موٹا ہو گیا تو گھبرا رہے، ذرا پیشاب میں قطرے کی کمی ہو گئی تو گھبرا رہے کہ کیا ہو گیا. اور وہاں اس وقت کیا ہوگا جہاں پر نہ کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی بیماردار ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، وہاں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تیرے اعمال کا بدلہ ہے، جو چل رہا چل لے. اب یہ چیخ رہا تو اس کی چیخ کو کوئی سننے والا نہیں، اور حدیث پاک کو خلاصہ ہے کہ 500 برس چیخے گا. اس کے بعد میں کیا ہوگا، اللہ کی طرف سے ایک ڈانٹ ملے گی. اب اللہ کا کلام کہہ رہا جس میں آپ کا ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تلاوت کی توفیق دیتے اس مہینے میں کثرت سے پڑھنے کا موقع ملتا، حق تعالیٰ کہیں گے اخسو فیہا ولا تکلمون، اے بدبخت خاموش ہو جا ہم سے بات مت کر، دنیا میں تو ہماری نہیں سنی، آج ہم تیری سننے کے لیے تیار ہیں. کیا گزرے گی دل کے اوپر اگر 2 منٹ ماں خفا ہو گئی تو بے چین ہو گئے، اور 2 منٹ بیٹا روٹ گیا تو پریشان ہو گئے کہ ارے بیٹا چہرہ تیرا کر لیا، اگر یہ گھر سے بھاگ گیا تو کیا ہوگا، اور دیدے نکالا تو کیا ہوگا، اور کچھ کہہ دیا تو کیا ہوگا. تو 2 منٹ بیٹے کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور 2 منٹ باپ کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اور 500 برس سیکھنے کے بعد ایک روٹھی ہوئی خفا ڈانٹ ملے گی، اے بدبخت خاموش ہو جا، تو نے ہماری نہیں سنی، ہم تیری سننے کو تیار. اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ اس جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ، اور یہ مہینہ اس جنت کی طلب کرنے کا مہینہ، تاکہ آج بھی سمجھے. تو یہ اعمال جو خصوصیت کے ساتھ دیے گئے کہ ماہ رمضان کے اعمال ہیں، تاکہ اس کی روشنی میں قرآن سمجھ میں آنے لگ جائے، اس کی روشنی میں اللہ کے کلام کے مطابق زندگی کو ڈھالنا آسان ہو جائے. اب جب یہ چیزیں سمجھ میں آئیں تو پھر صحابہ سے لے کے اہل اللہ تک ان کی زندگیوں کے پھر وہ انداز بدلے. مال کا لٹانا، جان کا قربان کرنا، دل کو تھکا دینا، ایمان کی محنتوں میں اپنی زندگی کو سرفروش پیش کر دینا، اب یہ سب کچھ صحابہ کے لیے اہل اللہ کے لیے آسان ہو، اور ساری قربانیاں دینا ان کو آسان ہو. کیوں کہ بھائی ایمان کے تقاضے ہیں، قرآن کی پکار ہے، اللہ کی تمنا چاہت ہے، اور میرے آقا کی تمنائیں ہیں. اسی لیے فرمایا کہ آقا کی تمناؤں کو پہچان کر اپنی زندگی گزارا. اب اس راستے پہ جب امت چلنے لگی تو پھر وہ جنت و جہنم سامنے تھی تو ہر آن اس جہنم سے بچنے کا جذبہ بچے بچوں میں پیدا ہو رہا ہے. معصوم بچے ان چیزوں سے گھبرا رہے. کسی بار شاید مذاکرے میں واقعات آ چکے ہوں گے کہ ایک بزرگ فرماتے میں راستے سے جا رہا ہوں, کچھ بچے کھیل رہے ہیں, ان کے ہاتھوں میں اخروٹ ہے, وہ اس کو پھینک رہے ہیں, وہ اس کو پھینک رہے ہیں, وہ بتی کیا پکڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں, اور ایک بچہ ہے کہ چوکھٹ پہ بیٹھا ہے, اس کے سنجیدگی چہرے پہ ہے, آنکھوں میں اس کے آنسو کھیل رہے ہیں. ان کو خیال ہوا کہ ارے بچے کے ہاتھ میں کچھ نہیں, میں اسے لے جا کے کچھ دلا دوں گا. کہا بیٹے میرے ساتھ چلو, میں بازار سے تمہیں اخروٹ دلا دوں, تم بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگو. اس نے بڑے بےقرار انداز میں کہا کہ چچا جان ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے. ارے بیٹا اتنا حکیمانہ جواب اس گود کی عمر میں اور اس کھلنڈری عمر میں کم زمانے میں, اور تم کہہ رہے ہیں پھر کس کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو آخرت کے بنانے اور جہنم سے بچنے کے لیے آئے. ارے بیٹا تم آخرت کو کیسے پہچانتے, تم جہنم کو کیسے پہچانتے؟ تو اس معصوم بچے نے کہا کہ چچا جان ہم روز دیکھتے ہیں اپنی اما جان کو, جب وہ چولہا سلگاتی ہے تو پہلے لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگاتی ہے, اور جب ان چوروں میں اور چھوٹے لکڑی کے ٹکڑوں میں آنچ لگ جاتی ہے تو پھر بڑے لکڑیاں لگاتی ہے. تو ہم ڈر رہے ہیں کہ کہیں اللہ جہنم میں پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تو نہیں پھینک دیں گے اور بعد بڑے بڑوں کو تو نہیں ڈالیں گے. تو میرے دوستو جب جنت و جہنم تقوی و طہارت کا ماحول بنا تھا تو اس کو پہچاننا آسان تھا. اب تو اس روٹی کے دو ٹکڑے, پیٹ کے بھوک کے چند نوالے اور اس دنیا کی مردار تمناؤں نے ہماری نگاہوں کی حد انتہا بنا دی. اس کے آگے ہماری نگاہیں اندھی ہیں, کچھ نہیں جانتی کہ آخرت کیا ہے, ایمان کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. اب تو حلال کے نام پر بھی بدقسمتی سے ہم حرام کھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا. کوئی گانے لگا لیا, کوئی باجے لگا لیا, کوئی کہہ رہا تھا میرا کاروباری تصویروں کا ہے. ارے تصاویر اگر یہ تمہارے گھر میں آ گئے تو عذاب آ گیا, اور تمہاری شادی میں آ گئے تو شادی منوز بن گئی, اس کے اندر کی رحمتیں چھن گئی, اور تم کاروباری اسی کا کرو گے تو تمہارے پیٹ کا اور تمہاری آخرت کا کیا حال ہوگا؟ ارے اللہ پہ بھروسہ کرو, حلال راستے پر اللہ دینے والے ہیں, اس کی ذات پہ بھروسہ کرو, اس کی قدرت پہ توکل کرو. جو جتنا توکل کرے گا اللہ اس کے اعتبار سے معاملہ کرے گا. وما من دابت الا علی اللہ رزقها, اللہ کہہ رہے اپنے پاک کلام پر. بار بار کی شروع کی آیتیں ہیں جس میں حق تعالی شانہ بتلا رہے کہ تم نہیں دیکھتے ان دابا کو, ان جانوروں کو, ان پرندوں کو, یہ ہمارے بھروسے پہ اپنی اپنی جگہ سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ اور خالی کوٹے نکلتے ہیں, اور جب شام کو جاتے ہیں تو ہم ان کے کوٹھے اور پیٹ بھر دیتے ہیں. ہمارے بھروسے پہ نکلنے والے جانوروں کو ہم دیتے ہیں تو کیا انسانوں کو نہیں دیں گے؟ وہ اللہ کو عجیب باتیں کہتے ہیں. قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے, حدیث قدسی میں بھی اس کا ذکر ہے. حق تعالی شانہ کہتے ہیں میں نے ساتوں زمین آسمان بنایا, اور حدیث قدسی کا ٹکڑا یہ ہے, یہ تو قرآن میں اس کا ذکر ہے, اور فرمایا اس کے باوجود ولم یایا بخلق ہن, کہ اتنا کرنے کے بعد ہم تھکے نہیں. اللہ فرما رہا ہم وہ قدرت والے ہیں, ہماری قدرت میں ایمان لاؤ. یہ مہینہ کلمے کی کثرت کا ہے. کیا مطلب کلمے کی کثرت کا؟ کہ کلمہ پڑھو اور اللہ کو پہچانو, یعنی کہ کلمہ پڑھو اور دھندے کو پہچانو, اور کلمہ پڑھو اور اپنے چوچروں کو پہچانو, اور کلمہ پڑھو اور اپنی دکان کو پہچانو. یہ تو نادان بچوں کا کلمہ ہو گیا کہ چار سال کا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے, بیٹا پڑھنے لگ گیا, تین سال کا بچہ پڑھنے لگ گیا, بولنے لگا, اسے ماں باپ نے سعادت مندی میں سکھایا اور سکھانا بھی چاہیے. اب وہ معصوم بچے کی زبان پہ نورانی کلمہ آ گیا, لیکن نادان ہے بچہ. اب کہہ رہے بیٹا ذرا پڑھو, مانو آئے سنا دو. اب وہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ارے واہ واہ, ہمارا بچہ پڑھ لیا, ماموں نے نکال کے روپیہ رکھ دیا, چچا نے سنا 5 روپے رکھ دیے. اب بیٹا ہاتھ میں پیسے دیکھا تو اب دیکھتے ہی اس نے دیکھا کہ کیا کرنا چاہیے, اب اسے لے کے فوراً چلے, چلو بیٹا کچھ لے لیں. وہ بھی جانتا کہ دکان پہ ابھی پیسہ کام آیا, پیسے لیتے ہی دکان کی طرف جا رہا, بسکٹ کا پوڑا لا لیا, ٹافی کا پیکٹ لا لیا, اور پھگے کا کھلونا لا لیا. اب جیسے بچہ کلمہ پڑھا اور دکان کی طرف بھاگا اور اپنے چاکلیٹ اور اپنی بسکٹ کی طرف بھاگا, یہ 4 سال کا بچہ کر رہا, اور 40 سال کا مسلمان کلمہ پڑھا اور دھندے کی طرف بھاگ رہا اور پیٹ کی طرف بھاگ رہا, تو اس 40 سال اور 4 سال کے بچے کے کلمے میں فرق کیا پیدا ہوا؟ ایمان کا تقاضا, اب یہ تقوی کی طرف نہیں بھاگا, یہ جنت کی طرف نہیں بھاگا, یہ خدا کی رضا کی طرف نہیں بھاگا, یہ دعاؤں کی قبولیت کی طرف نہیں بھاگا. تو میرے دوستوں زندگی لٹ لٹا گئی, قرآن کی کیفیات سے نچوڑی گئی, ان طاقتوں کی برکتوں کو پہچاننے سے خالی ہو گیا, ہمیں کچھ شعور ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ چلے. تو اللہ ہم سے راضی ہو اور ہماری نیتوں کو پاک کرے. اسی لیے یہ باتیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں, یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, اور اللہ نے زندگی میں برکت دی جس کے نتیجے میں 20 مرتبہ اس کے مذاکرے ہوئے, اور اس لیے ہوئے کہ نبی سنانے کے لیے نہیں آتے تھے, سمجھانے کے لیے آتے تھے. تو یہ باتیں دین کی سمجھنا اور سمجھانا ہے کہ میرے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہمیں سمجھا دے. اور سمجھ میں آ گئی تو راستہ کھلے گا, اور خالی سننے میں آ گئی تو سننے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور آدمی دامن جھٹک کے چلے جاتا. اسے آخرت سمجھ میں آ جائے, اسے اللہ کی بڑائی سمجھ میں آ جائے, اسے تقویٰ سمجھ میں آ جائے, اسے ہدایت سمجھ میں آ جائے. تو اس راستے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈالا. تو امت جب اس راستے پہ آئی تھی کہ ہدایت سمجھ میں آ جائے, تقویٰ سمجھ میں آ جائے, تو ایسا سمجھ میں آیا کہ پھر اشاروں پر زندگیوں کا لٹا دینا صحابہ کے لیے آسان ہو گیا, اور دین اور ایمان کی محنتوں میں قربانی کا دینا صحابہ کے لیے آسان ہو گیا. بچہ گود میں آیا تو ماؤں کو سمجھ میں آ گیا اللہ اس کی شہادت کی تمنائیں مانگتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن شہید کی ماں بننے کی عزت مل جائے. تو گودوں کے بچوں کو لے کے شہادت کی دعائیں مانگی ہے. ہم تو خالی روٹی اور کپڑے کی دعا مانگ رہے ہیں اور رشتے اور گھرانوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں, اس لیے کہ اس کے آگے تقوی کی باریکیاں اور ہدایت کے تقاضے اور اللہ کی منشا کو پہچاننے سے نگاہیں محروم ہوں گی. اب یہ روزہ اور یہ ماہ مبارک اور یہ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت اور یہ آخری عشرے کی اب یہ تاخراتیں آج سے شروع ہو گئی کہ دیکھو آپ اس رات کو تلاش کرو جس میں ہزار مہینوں سے بڑھ کر تمہارے لیے اجر و ثواب ملے گا, عبادتوں کی فضیلت ملے گی. کیا مطلب کہ اپنے استغفار کو بڑھاؤ, اپنی توبہ کو بڑھاؤ, اپنی معافی کو بڑھاؤ, اپنی ندامت کو بڑھاؤ, تاکہ وہ رحیم پروردگار عالم کی رحمت کشادہ ہو جائے اور اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے کے ہماری زندگی کو پاک کر دیں, پچھڑی صاف ہو جائے اور آگے ایمان کے تقاضوں پہ چلنا آسان ہو جائے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین کی محنتوں پہ اٹھایا اور ایمان کے تقاضوں پہ چلایا. اگر تم اس پہ چلو گے تو تمہارے مقدر کی دنیا عزتوں سے آئے گی, اور تم ہٹ کے چلو گے تو تمہارے مقدر کی دنیا کے سامنے تم ذلیل ہو جاؤ گے. تو میرے دوستوں, ذلتوں سے بچنے اور عزتوں پہ پہنچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اس راستے پر اپنی زندگی کو چلائے اور اس پر اپنے اعمال کو بنائے. اب اگر یہ زندگی بنے گی تو پھر اللہ پاک نے وہ مغفرت کے دہانے, وہ داد و دہیش کے خزانے, وہ رحمتوں اور انعامات کے پیمانے اس مبارک مہینے میں اپنی امت کو دے کے بتا دیا, دیکھو میں وہ ہوں, جب اگر تم نادم ہو کے آؤ گے تو میں تمہارے گناہوں کو درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کو دھو دینے کے لیے تیار ہوں. حدیث پاک میں آتا قیامت کا میدان ہوگا, ایک آدمی آئے گا اس کا اعمال تو لے گی, ایک نیکی کا مسئلہ رہے گا وہ خطرے میں پڑا ہوا ہوگا. اب وہ پریشان ہوگا, اس فرشتے کہیں گے کسی جا کے ایک نیکی لالی تیرا بیڑا پار ہوگا ورنہ آج کے دن جہنم کی طرف تجھے ڈھکیلا جائے گا. اب وہ ماں کے پاس جائے گا, ماں پہچاننے کو تیار نہیں, وہ لوگوں کے پاس جائے گا کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں. راستے میں ایک ایسا بھی ملے گا جس کے پاس گناہوں کے پہاڑ ہوں گے اور صرف ایک ہی نیکی ہوگی. اب وہ کہے گا کیا پریشان ہے, وہ کہے گا ایک نیکی کا مسئلہ ہے. وہ کہے گا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے, میرے کیا کام آئے گی, اگر تیرا کام بنتا ہے تو لے لے, اللہ اس کے دل میں رحمت ڈالے. یہ بھی خدا کا غیبی نظام ہوگا, اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہے گا, وہ ایک نیکی دے دے گا, جب وہ نیکی ڈالتے اس کا پڑلا بھاری ہو جائے گا. حق تعالیٰ کہیں گے کہ تو ہم سے بھی زیادہ غنی بننا چاہتا ہے, جا ہم نے تیری اس ادا کے صدقے میں تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا, اسے بھی جنت میں داخل کر دیا. اسی لیے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں آدمی تائب ہو, نازم ہو, اپنے گناہوں پہ معافی کی بھیک مانگ لے. اور نازم ہونے کا راستہ یہ کہ آگے کی زندگی کو پاک, دنیا کی محبتوں سے صاف, دین کی محنتوں کی تلاش اور آخرت والی صحبتوں کی بھوک, اور ان مجلسوں میں بیٹھنا اور اس راستے میں پھرنا اور اس پر اپنی زندگی کو لگانا, یہ ہمارا ذوق ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا اور آقا نے خوشخبری دی کہ اگر تم ایسے نادم ہو گئے تو اللہ کا معاملہ کیا ہوگا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ ایک عورت ہے جو اپنی بانجھپن پہ بے چین ہے کہ سب کے گودوں میں اولاد ہے اور میرا گود خالی ہے. مدتوں کی تڑپ کے بعد اللہ نے اس کی تمنا کو بھی پورا کیا اور اللہ نے اسے اولاد دے دیا, اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی, پھر ایسی حسین اولاد دے دی کہ اس کو دیکھنے سے اس کا نگاہیں تھکتی نہیں اور اس کو سنبھالنے سے اس کا جی بھرتا نہیں. کسی مجمع میں رکھ دی, آقا نے مثال دے کے فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ کسی مجمع میں رکھ دی اور ضرورت ہو گئی پلٹ کے آگے دیکھی تو اس کا بیٹا نہیں, غم سے بے حال ہو گئی, ڈھونڈنے سے پریشان ہو گئی, ادھر ادھر تلاش کری, یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کسی حاسد نے لے لیا ہے, کسی نے گلا دبا دیا یا کسی بھیڑیے نے اچک لیا, میرا بچہ گیا. راتوں میں دن میں اسی غم کے اندر اپنے دن کاٹ رہی ہے, یقین پہ پہنچ گئی کہ اب یہ نہیں ملے گا. اب اس حالت کے اندر کچھ دن گزر گئے اور کسی نے اس کے بچے کو لا کے گود میں ڈال دیا, یہ لے میرا بچہ. تو صحابہ سے آقا نے پوچھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خلاصہ ہے بتاؤ اس کی ماں کو کتنی خوشی ہوگی,
تو صحابہ کے چہرے چمک گئے، کہا اللہ کے نبی محبت کے مارے میں اس ماں کا دودھ ابل پڑے گا کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا. فرمایا اے میرے امتیوں یاد رکھو، جتنا اس بچے کے ملنے سے اس ماں کا دودھ ابل پڑے گا، ایک بچھڑے ہوئے بندے کے توبہ کرنے سے خدا کی رحمت اس سے زیادہ ابل پڑے گی. تمہارا ہمارا رب وہ رحیم اور کریم رب، اس کو پہچان اور اپنی زندگی کو سنوار. تو اس لیے میرے دوستو حق تعالی شانہ عید مبارک رات ہوں، روز افطار کی اوقات کو اور دن اور رات کو ان دعاؤں کے خزانوں پر اور اللہ کے سامنے بھیک مانگنے پر، کبھی مجموع میں کبھی تنہائیوں میں اس کی سعادت دے، تاکہ اس کی برکت سے باقی کے 11 مہینے اور باقی کی زندگی کو خدا صحیح کر دے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ماحول میں، دین کی محنتوں میں، اتوار کو ملے ملی کے اجتماع میں جو رمضان المبارک، اس کے لیے کہتے ہیں کہ دعوت کے ماحول میں، دین کی محنتوں میں، اتوار کو ملے ملی کے اجتماع میں جو رمضان المبارک میں ظہر کو ہوتا ہے اور باقی دنوں میں مغرب کے بعد ہوتا ہے، آج بھی تھوڑا تھوڑا وقت لگایا کرے. اللہ کے راستے میں 40 دن 4 مہینے کون سی بڑی چیز ہے جس میں گھبرا کے بخار آ جا رہا، طبیعت مانتی نہیں، دل مائل نہیں ہوتا؟ ارے جس اللہ نے زندگی دی اس کے نام پہ 4 مہینے لگانا، اس کے نام پہ 40 دن لگانا، تاکہ اللہ کی محبت آ جائے، آخرت کی فکر آ جائے، جنت و جہنم کی تمیز آ جائے، حلال و حرام کا فرق محسوس ہو جائے، پاکیزگی کا شوق پیدا ہو جائے. میرے دوستو ایسے مبارک زندگی کے سنوارنے کے لیے یہ ماہ مبارک ہمیں ایمان کی محنتوں کی دعوت دیتا ہے. اس مہینے میں آقا ایمان کی محنتوں میں پھرے ہیں، لگے ہیں، تبوک کا سفر کیا، بدر کے میدان میں گئے. اللہ کرے کہ دین کی یہ محنتیں مجھے اور آپ کو اللہ سمجھا دے اور سچی و پکی توبہ دے دے اور حق کے راستے پہ ہماری زندگیوں کو جما دے. اور اس رات کو جو پہلی اس مبارک رہنے کی اشتہار کی ہے، اللہ اپنے کرم سے اس کو ہمارے لیے خیر و برکت بنا دے اور اللہ ہماری دعاؤں کو اور توبہ کو قبول فرما لے. ضرور شریف پڑھ کے دعا کرے. اللهم ربنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا مدي السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا باسط اليدين بالرحمة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب الأخوة فاعف عنا يا كريم، تحب الأخوة فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، واحشرنا في زمرة سيدنا الأنام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أي مولا أمان قصورهم معاف فرما، خطاهم اپنی دریا رحمت سے دھو دے. ماہ مبارک کے دو دہے گزر گئے اور ہم مجرم ہیں اللہ، ابھی تیری بارگاہ میں تیری چوکھٹ کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آج سے تیرے معتکفین تیری چوکھٹ کو پکڑ لیے کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے چاند دیکھے تک اٹھیں گے نہیں اور آپ کو منائیں گے. اے اللہ اس قرآنی ماحول میں، اس قرآنی ماحول میں ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول کر رہا ہوں. اے اللہ ہماری کمزور ترانیوں اور نمازوں کو قبول کر رہا ہوں. مولا پاکیزہ زندگی اپنے کرم سے دے دے، ہم سب کو پاک فرما دے. آپ کی عزت کی قسم رواں رواں ناپاکی میں ڈوبا ہوا ہے، غفلتوں میں لطف ہے، پہاڑوں سے بڑھ کر ہم نے گناہ کیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی شفقت سے ہمارے جرائم کو دھو دے. اے اللہ مجرموں کا کام جرائم پہ معافی کی بھی مانگنا ہے. اے اللہ آپ ہی نے بلایا اور آپ ہی نے منظر دکھایا. اے اللہ آپ اگر توفیق نہ دے دے تو یہ گناہگار بنوں آپ کی بارگاہ میں کہاں سے آتے. اے اللہ مال کی محبتوں میں رٹ گئے اور دنیا کے دو لقموں کی تمناؤں کے اندر اے اللہ ہم نے ایمان کے گن کے دیوانہ نکالا. اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی تمناؤں کو بھلا دیا. اے اللہ ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ بے مانگے آپ نے ایمان کی دولت دی اور ہم ناقدرے تیری ذات کو، تیرے باپ کے پیارے حبیب کو. اور اے اللہ ایمان کی دولت کو پہچاننے میں ہم محروم رہے. اے اللہ اگر اولاد پہ بیماری آ گئی تو آہوداری میں رات گڑ گئی اور یہ اولاد گمراہ ہو گئی تو ہمارے دلوں پہ دھکارا پڑا. اے اللہ ہمارے اس بیریز دل کو معاف فرما دے، باقی تو زندگی اپنے کرم سے نصیب فرما. اے اللہ آپ کیا اڑ گئے، عالم میں امت کی تقدیر بدل گئی، حالات بدل گئے. اے اللہ جس امت کی عزت و آبرو کے برند آوے اور برند ان تمنائیں ہمارے بارے میں کی گئی
اے اللہ آج یہ امت رسوائی اور ذلت کے غاروں میں پڑ گئی، اے مالا پوری امت کو رسوائی سے نکال لے، ہر طرح کی ذلت سے، رسوائی سے، نقبت سے، پریشانی سے اور پشیمانی سے ہم کو بچا لے، اور اے اللہ تقوی کی و طہارت کی دولت دے دے، ہدایت کی اور ایمان کے کمال دے دے، اپنی معرفت اور اپنے حبیب کی محبت دے دے، اے اللہ آقا کی اتباع کی توفیق دے دے، شریعت کا محافظ اپنے کرم سے بنا لے، احمانی زندگی کے بڑے حصے میں آپ نے ڈھیل دی، نافرمانیوں کے بعد بھی آپ نے اب تک ہمارے ساتھ کرم فرمایا، اے مالک اپنے نافرمانوں کو معاف فرما دے، ہم سب مجرموں کو درگزر فرما دے، اے اللہ اس رات کو ہمارے ہم خیر و برکت کی بنا دے، اے مالا جیسے گزشتہ رہنے والے بہت سارے بچھڑ گئے اور اپنی قبروں میں چھپ گئے، نہیں معلوم آنے والا ہے مہمان ہم کو پائے گا یا ہماری موت کو دیکھے گا، ہماری قبر کو پائے گا، اے اللہ آج کی رات کو توبہ کی رات بنا دے، اور انہی لمحوں کو ہماری مغفرت مقدر فرما دے، اور ہمارے دنوں کو اے اللہ اپنے کرم سے ایمان کی عظمت سے بھر دے، اے اللہ اسلام کی لذتوں سے آشنا کر دے، اپنے حبیب کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز کر دے، اے اللہ ہمیں روئے روئے کو اطاعت میں چلنے والا اپنے کرم سے بنا دے، اے مالک اگر آپ سے بھی مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری بھی پوری کر دے، آپ ہی نے تسلی دی اپنے حبیب کو، اے میرے نبی جب میرے بندے نادم ہو کے آتے ہیں اور جرائم کا اقرار کرتے ہیں تو میری شرم بھڑک جاتی ہے اور میری غیرت جوش میں آ جاتی ہے، ان کو خالی لوٹاتے ہوئے میری طبیعت فائل نہیں ہوتی، اے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، اے شرمیلے پروردگار کرم کی چادر کو کشادہ کر دے، اے اللہ ایک آپ سے گھبرانا اور ڈرنا چھوڑ دیے، اے اللہ ہم اپنے خیالوں سے بھی گھبرا رہے ہیں اور اپنی اولادوں سے بھی ڈر رہے ہیں اور اپنے خاندانوں سے بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں، اے مولا اپنے کرم سے سکون کے خزانے دے دے، دلوں کا چین دے دے، زندگیوں کے اندر اطمینان دے دے، اے اللہ اپنے کرم سے عزتوں کی بلندی دے دے، اے اللہ بے ظرف ہیں، نکمے ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے کسی آزمائش سے بچا لے اور اپنے کرم سے ہر طرح کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے، اے اللہ پریشان حالوں کو چین دے دے، مجھے اور مولی کمرات سے ہماری حفاظت فرما، امت کی بیٹیوں کو باقی درشن دے دے، اے مولا تیرے کتنے بندے ہیں جو دعاؤں کو کہتے ہیں چاہتے ہیں، کوئی بیماریوں کے لیے تڑپتا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے بے قرار ہے، کوئی تنگیوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی قرضوں کے اندر ہے، اللہ بے قرار ہے، اے مالک آپ ہر ایک حاجتوں کو جانتے ہیں، اے اللہ سینے کے چھپے ہوئے راز آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، آپ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، اے عظیم اور خبیر ذات اپنے کرم سے ہماری حاجتوں کو پوری فرما، یہ ماہ مبارک کے صدقے کرم فرما، اپنے پاک کلام کے واسطے سے ہمیں محروم مت فرما، اے اللہ آپ ہی نے بلایا، آپ ہی نے نبھایا، اے اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، ارے اللہ آپ کو راضی کرنے کے جذبے سے پہنچے ہیں، مولا اپنے علاوہ ہر جذبے سے ہمیں بچا لے اور ہر بدری ہوئی اور بگڑی ہوئی نیت سے ہماری زندگی کو پاک کر لے، اے اللہ سارے انسانوں کے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہے آپ پھیر سکتے ہیں، اے دلوں کے شہید شاہ یقلبھا کیف یشاء آپ کے نبی نے فرمایا، جدھر چاہے آپ دلوں کو پھیر دیں، اگر آپ ہدایت پہ پھیر دیں تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اگر آپ گمراہ کر دیں تو کوئی ہدایت نہیں لے سکتا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مروبی کی بھی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ اپنے کرم سے تیرے وہ محبوب بندے جو دین کی محنت کرتے کرتے آپ کی بارگاہ پہ پہنچ گئے، انہیں اپنی شان شان بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان میں ہمارے ماں باپ اور محسنین اور محدثین کو شامل فرما، اے اللہ موجودین کی بھی مغفرت فرما، آنے والی امت کی بھی مغفرت فرما، اے کریم کرم کی چادر کو وسیع فرما، اے اللہ آپ ہی کی بارگاہ میں باغ رہے ہیں اور آپ ہی سے باغ رہے ہیں، اے مالک اندر ہم پہ کرم فرما، بے بس ہیں، نقال ہیں، سائل ہیں، بھکاری ہیں، تیری چوکھٹ کے اوپر پڑے ہیں، اے مالک جیسے مالک کی نگاہوں میں کتا بے قیمت ہوتا ہے، اے اللہ اس سے زیادہ ہم نے بدا والیوں سے اپنے آپ کو بے حیثیت بنایا ہے، لیکن مولا وہ بھی تو اپنے مالک کتے کو بھی تو کوئی ٹکڑا ڈال ہی دیتا ہے، اے مولا خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جیسے جیسے تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہر آزمائش سے بچا، اولاد کی آزمائش اور امتحان سے بھی بچا، ہماری نسلوں کو قیامت تک دین کا داعی اور سچا خدمتگار اللہ کو بنا لے، اے اللہ قرآن کا محافظ بنا، اپنے اور اپنے نبی کے راستے کی اور روح کی سعادت دے، اے اللہ حکمت کے چشمے ان کے سینوں میں بھر دے، اے اللہ ان کی زبانوں سے اے اللہ تاثیر اور حکمت کی کلمات کو ظاہر فرما دے، اے اللہ پوری امت کو داعی بنا دے اور ایمان کی محنت کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو آپ ہی کی امانت ہے اور آپ ہی کے ہیں، اے اللہ اگر آپ نے کرم فرما دیا تو اے اللہ یہی بہانہ بن جائے گا. اے اللہ آپ نے کرم کی چادر کو کشادہ فرما، ہماری تمناؤں کو پوری فرما، ہمیں محروم مت فرما، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه.